بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پچھلی آیت جو تھی پچھلی سورت کی آخری آیت وقل الحمد للہ, کہو کہ کل حمد اللہ کے لیے ہے, گویا کہ اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. یہ دونوں اس طرح جیسے کہ ریل گاڑی کے دو ڈبے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں, اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اسی قل الحمدللہ یہاں ہے الحمدللہ الذی, اسی حکم کی گویا کہ تعمیل میں یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے. پھر ایک بات اور نوٹ کیجئے, سورہ بنی اسرائیل میں بھی حضور کی جو نسبت تھی عبدیت اس کو نمایاں کیا گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات, رسول نہیں کہا, اللہ رسول ہی نہیں کہا, اب سبحان الذی اسرا برسول ہی نہیں بعبدہ. تو اس میں نوٹ کر دیجئے کہ حضور کی دو نسبتیں ہیں, ایک یہ کہ آپ اللہ کے عبد ہیں اور ایک یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان میں جو بلند تر نسبت ہے وہ عبدیت کی ہے. عبد دیگر عبدہو چیز دیگر ما سراقا انتظار و منتظر, لیکن یہ کہ عبدہو اس کا بندہ, اور ایسا بندہ کہ جو واقعتاً یکسو اسی کا بندہ ہو اور کسی کی بندگی نہ کرے اور سب طاغوت سے جو ہے وہ کھلم کھلا انکار اور بغاوت کر رہا ہو, تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عبدیت کاملہ, اس عبدیت کاملہ پر فائز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الذی, کل تعریف اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتارا, الذی انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اتاری اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب, ولم یجعل له عوجا, اور اس نے کہیں کوئی کجی نہیں رکھی, ایک پیج نہیں رکھا. قیمن, بالکل سیدھی, ٹھیک سیدھی, لینزل باسا شدیدا, تاکہ وہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے جس کی کہ خبریں حضور نے پھر حدیث میں دی ہے, الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو کہ ہونے والی ہے, جو زیادہ دور نہیں ہے, آرمگیڈون جسے کہ بائبل میں کہا گیا ہے. لینزل باسا شدیدا من لدنہ, اور دوسری بہت بڑی بری خبر جو ہے جو حضور نے دی ہے, سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے وہ فتنۃ الدجال ہے, المسیح الدجال. حضور نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اسے ڈرایا اور خبردار کیا ہے, اور یہ کہ وہ میری امت کے اندر وہ ظاہر ہوگا. تو یہ فتنہ دجال اور یہ بڑی عظیم جنگ, مل لدن ہو یبشر المومن اور یبشر المومنین, اور تاکہ وہ بشارت دے دے اہل ایمان کو, الذین یعملون الصالحات, جو نیک عمل بھی کرتے ہوں, ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا اجر. ماکثین فیہ ابدا, اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور خبردار کر دیں اور ڈرا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. بات اس سے راز خاص طور پر جو ہے صریح طور پر جو ہے عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, کیونکہ آرمگیڈون جو ہونی ہے وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونی ہے. یہ جو جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ, یہ گویا کہ بہت بڑی صلیبی جنگ ہونے والی ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, ان کے پاس نہیں ہے کوئی علم اس کے بارے میں, اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. کبرت کلمتا تخرج من افواہہم, بہت بڑی بات ہے گستاخی کی جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ کچھ نہیں کہہ رہے سوائے جھوٹ کے, اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. فلعلک باقع نفسک علی آثارہم, تو شاید کہ نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں صدمے میں ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اگر یہ اس بات پر اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو اس کے صدمے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. آثار ہند سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے ہلکان کر لینا, اور یہ بھی ہے کہ ان کے جو نتائج نکلنے والے ہیں, یہ جو عقیدہ ہے اس پر بہت عمدہ جو ہے وہ کتاب لکھی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, سورہ کہف کی تفسیر, اور اس میں بیان کیا ہے کہ یہ عقیدہ ولدیت جو ہے در حقیقت اسی کا رد عمل ہے کہ جس نے مغربی تہذیب کے اندر مذہب سے دشمنی کا بیج ڈال دیا, مذہب سے دوری اور گود, کسی آسمانی ہدایت سے گود اور دوری, اور جو پوپ کا نظام دنیا میں قائم ہوا, بدترین جو نظام دنیا میں ہو سکتا ہے مذہبی, وہ قائم ہوا. اس کے نتیجے میں مذہب سے دشمنی لوگوں کو پیدا ہو گئے, جو آج کی مغربی تہذیب کا یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز ہے. تو اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے جس عقیدہ ولدیت کا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے, اگر اے نبی اگر آپ اسے دیکھ لیں تو شاید کہ آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. انا جالنا معاذ الارض زینت اللہ, ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی زیبائش بنا دیا ہے. یہ ذرا زینت کے لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے, یہ اس سورت کا مرکزی لفظ ہے, یہ بار بار آئے گا. کہ دنیا میں اس زمین پر طرح طرح کی نیرنگیاں ہیں، طرح طرح کی رونقیں ہیں، طرح طرح کی بڑی عالی شان عمارتیں ہیں، اور کیا کیا چیز ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہیں، یہ سب کیا یہاں کی زیبائش ہے، آرائش ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. ایک حسن اس تخلیق کے اندر ہے، کائنات میں ہے، ایک حسن اللہ کا ہے، جلال و جمال خداوندی. آیا یہ جمال و جلال خداوندی کے پرستار بنتے ہیں یا دنیا کے پرستار بن جاتے ہیں؟ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا لے رہا ہے. ظاہر بات ہے دنیا میں یہ رونقیں نہ ہو، یہ رانائیاں نہ ہو، یہ اس میں کشش نہ ہو، تو پھر تو سبھی صرف اللہ ہی کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ اس امتحان کی وجہ سے ہم نے زینت بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش، دل کو لبھانے والی چیز. انا جالنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجائلون ما علیہا صعیدا جرزا. اور ہم بنا دینے والے ہیں جو بھی کچھ اس زمین پر ہے اسے میدان بنا دیں گے، بالکل کانٹ چھانٹ کر برابر کر دیں گے. جیسے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں رہتا وہاں. اب کس کا چھوٹا سا نقشہ دنیا نے اور ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جس طرح یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دو ٹاورز جو ہیں، یوں سمجھیے کہ جیسے پہاڑوں میں مقام ہے کوہ ہمالیہ کا، ویسے ہی زمین کے اوپر جو عمارتیں ہیں ان میں یہ عمارتیں تھیں جو اونچی تھی، انتہائی اونچی، انتہائی شاندار، انتہائی مرعوب کن، دیکھ کر انسان جو ہے مبہوت ہو جائے. اور وہ کیسے ہوئی ہے اب آپ نے دیکھ لیا ہے، نسیم منسیہ. ابھی وہاں پر نیچے ملبہ پڑا ہوا ہے کچھ، جیسے کہ ہر چیز جو ہے کھود ڈالی گئی ہو، ختم کر دی گئی ہو. جیسے کھیتی کٹ جاتی ہے تو اب بھی اس کا کبھی کبھی نقشہ ٹیلیویژن پر دکھایا جاتا ہے. تو ہم اس پورے تو سب کو ختم کر کے اور برابر کر دیں گے، اور سعید جوڑوں گا جیسے کہ میدان جو ہے اس میں کھیتی کٹ گئی ہو. ہم حسیب پان اصحاب القحف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہارا خیال ہے کہ اصحاب قحف، قحف والے اور تختی والے، کیا وہ ہماری بہت عجیب آیات میں سے تھے؟ اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا. کہاں سے مراد تو ہے غار والے، لیکن غار والوں کا ایک تعلق جو ہے تختی والے سے بھی ہے کہ ان کے حالات ایک تختی پر لکھ کر خزانے میں رکھ دیے گئے تھے. پورا واقعہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. تو چونکہ سوال کیا گیا تھا یہ بھی کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اب چونکہ اس کا جواب دینا ہے تو اس کا تذکرہ کیا. اب حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے تھے یہ ہماری بڑی عجیب آیات ہے؟ ہماری تو بڑی سے بڑی عظیم آیات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، اس سے بڑی نشانی اور کون سی چاہیے تمہیں؟ یہ تو بڑی ہماری عام سی نشانیاں ہیں. اصحاب قحف کا واقعہ جو ہے بہت معمولی سا واقعہ ہے، تم اس کو سمجھتے ہو شاید بہت ہی عجیب ہے. اس اول فطیت و القحف، جبکہ وہ نوجوان آ گئے، داخل ہو گئے غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے خاص فضل سے رحمت عطا فرما، وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر درستی اور کامیابی کی شکل پیدا کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے تھپک دیا ان کے کانوں پر اس کہف کے اندر متعدد سالوں تک کے لیے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون جو ہے جس نے زیادہ صحیح حساب رکھا تھا کہ کتنا عرصہ وہاں رہے ہیں. جیسے حضرت عزیر سے پوچھا تھا کم لبثت، اور کہا کہ انہوں نے لبثت یوم او بعض یوم، تو ایسے ہی ان سے بھی پوچھا گیا، وہ ابھی تفصیل میں بتاتا ہوں. تو یہ ہے در حقیقت ان کا معاملہ، آپ سن لیجئے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ اسرائیل یا جیوڈی یہودہ ریاست جو تھی، اس پر اصل حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی بت پرست تھے. اس کے بعد جو تھوڑی بہت حکومت بنی ہوئی تھی یہودیوں کی، ان کے نیچے ان کے تابع، وہ بھی ختم ہو گئی 70 عیسوی میں، جب ٹائٹس رومی نے یہ ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ جو ہے اس کو گرا بھی دیا، اور 133,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور انہیں ملک بدر کر دیا وہاں سے. اس کے بعد یہ رہا ہے کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان پر ستم ہوتے رہے. ایک طرف تو یہودی انہیں مارتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے یہ رومی جو ہیں یہ بت پرست تھے، وہ بھی ان کو تکلیف پہنچاتے تھے. اور اس زمانے میں یہ کوئی 150 عیسوی سمجھیے، ڈیکیس، جسے ہمارے ہاں اردو میں دقیانوس کہتے ہیں، ڈیکیس تھا جو کہ امپرر تھا روم کا. اس کے زمانے میں کوئی چند نوجوان تھے جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، موحد تھے، اور اس وقت تک یہ تشویش کا عقیدہ بھی نہیں آیا تھا، بلکہ توحید ہی تھی ان کے ہاں. تشویش کا عقیدہ بعد میں پروان چڑھا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ کہ ان کی پیشی ہو گئی شہنشاہ کے دربار میں، کہ یہ سارے ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ اور کہتے ہیں صرف ایک رب ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے انہیں مہلت دی کہ تمہیں 7 دن کی ہے, جتنے دن بھی ہوں مہلت میں دیتا ہوں, اس کے اندر اندر یا تو رجوع کرو اور تم واپس آ جاؤ جو آبائی دین تھا اس میں, ورنہ میں تم سب کو پھانسی دے دوں گا, جاؤ تمہیں مہلت ہے. وہ جب ان کو مہلت ملی وہ آئے, انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں, اب تو دو ہی راستے ہیں, یا تو جانے دے دیں یا پھر کہیں ہم جا کر چھپ جائیں. تو وہ اس علاقے کے اندر غاریں تھیں, جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بہت بڑی بڑی غاریں ہیں اور بہت لمبی لمبی غاریں ہیں. ایک غار میں جا کر چھپ گئے, اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نیند طاری کر دی اور یہ نیند رہی 300 برس تک. اللہ تعالیٰ کروٹ بھی دلاتا رہا دائیں بائیں, کیونکہ موت نہیں ہوئی تھی. حضرت عزیر جو تھے 100 برس تک وہ موت کی حالت میں رہے تھے, یہ مرے نہیں ہیں, یہ زندہ ہیں, سو رہے ہیں, صرف نیند ہے. لہذا کروٹ بھی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں, یہ سارے آپ پڑھ لیں گے اس میں, ہم انہیں کروٹ بھی دلاتے رہے. اور وہ غار ایسی تھی کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تب بھی دھوپ اس کے اندر نہیں آتی تھی, جب غروب ہوتا تھا تب بھی دھوپ نہیں آتی تھی. آج کل جو ہے فیکٹریز کے لیے نارتھ لائٹ شیلز بنتے ہیں, اگر جو ہے آپ جو روشن دان کا رخ رکھے گے شمال کی طرف تو ظاہر بات ہے کہ سورج طلوع کے وقت بھی نہیں سامنے آئے گا, غروب کے وقت بھی نہیں آئے گا, اس لیے کہ ہمارا سورج جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے, شمال کی طرف نہیں آتا ہے. اس حوالے سے غار کا رخ تھا تو اس کی وجہ سے وہ پیوٹریفیکشن بھی کوئی وہاں نہیں ہوئی, کوئی گلنے سڑنے کا کام بھی نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. 300 برس کے بعد جو ہے ان کی آنکھ کھولی. اب انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کتنا عرصے رہے ہوں گے, ایک نے کہا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ, جیسے کہ حضرت عزیر نے کہا تھا یومن وبعد یوم. ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم جو ہے اس بحث میں پڑھیں کتنے عرصے رہے ہیں, اب وہ اللہ جانے کتنے عرصے رہے ہیں, ایسا کرو کہ یہ ایک سکہ ہے چاندی کا, یہ لے جائے, ایک شخص کو بھیجو تاکہ وہ کہیں سے جا کے کچھ کھانے کی چیز لے کر آئے, بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن دیکھنا کہ وہ ظاہر نہ کر دے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں ہم, اب انہیں کیا پتا کہ انقلاب آ چکا وہاں. اس عرصے میں 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن جو تھا, قسطنطین جو رومی امپرر تھا, وہ ایمان لایا تھا حضرت عیسیٰ پر, وہ عیسائی ہو چکا, اب انقلاب ہو گیا. وہ چیز جو پہلے جس کو کہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی, اب ان کی حکومت ہے. تو اس وقت بھی یہ جاگے ہے 446 میں, تھیوڈوسیس ہوتا تھا اس وقت جب ان کی آنکھ کھلی ہے, اس سے پہلے رومن امپائر عیسائی ہو چکی. اب یہ جب گیا اس نے وہاں پہ اپنا جو روپیہ سکہ پیش کیا تو لوگوں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو تم, معلوم ہوتا ہے کوئی دفینہ تمہیں مل گیا ہے, یہ تو بہت پرانا سکہ ہے, 300 برس پرانا سکہ کہاں سے لے آئے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بیچارہ جو آیا ہے کہاں سے آیا ہے. تو اس طریقے سے وہ سارا راز کھل گیا, لوگوں نے آ کے دیکھا. لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک موت طاری کر دی, صرف یہ کہ لوگوں کے لیے ایک نشانی دکھا دی کہ باپ سے بادل موت یقیناً ہو کر رہے گا. اگر اللہ 300 برس تک سلا سکتا ہے لوگوں کو, یا حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری نو انسانی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے. یہ ہے قصے کا, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, اب ترجمہ آسانی سے کر لیں گے ہم. نحنو نقصو علیک نباہم بالحق. اچھا یہ کہانی موجود ہے جو ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کتاب ہے گبن کی, اس میں یہ اسٹوری آف 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے, رومی تاریخ کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے موجود ہے. نحنو نقصو علیک نباہم بالحق, ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر بہت صحیح طریقے پر حق کے ساتھ. انہ فتیتن آمنو بربہم, وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا. وربتنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کو ڈھارس دی تھی ان کے دلوں پر. اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں, جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کیا تھا, اسی طرح انہوں نے بھی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا. اذ قاموا فقالوا, انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی الہ کو, کسی دیوی دیوتا کو. لقد قلنا اذا شققا, اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ ہم نے بہت ہی بے عقلی کی اور احماقت کی بات کی ہے. ہاؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا, یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے سوا بھی کچھ الہا مقرر کر رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح سند, واضح دلیل, واضح برہان. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اب جب انہیں مہلت مل گئی, جاؤ تمہیں 7 دن کی مہلت ہے یا جتنی بھی دی, اور اس کے دوران سوچ لو, اگر تم بعد نہیں آئے تو پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. اب انہوں نے کہا اذا بذلتموہم، جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، وما یعبدون الا اللہ، اور تم نے اپنے آپ کو ان سے بھی علیحدہ کر لیا ہے جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فاغو الى الکہف، تو اب آؤ کہف کے پاس، کسی کھو کے اندر، کسی غار کے اندر، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کہ تمہارا رب تمہارے لیے وہاں پر پھیلا دے دسترخوان اپنی رحمت کا، ویحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے مہیا کر دے تمہارے معاملے میں کوئی آسانی، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اور تم دیکھو کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ کنی کترا جاتا تھا ان کی طرف سے، داہنی طرف سے، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف سے، وهم في فجوه منه، اور وہ اس غار کے اندر ایک کھلی جگہ پر موجود تھے، وہ سو رہے تھے، ذلك من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، من يهد الله فهو المهتد، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے نہیں پاؤ گے کوئی بھی رفیق اور کوئی بھی راہ راست پر لانے والا، وتحسبهم ايقاظا، اور تم یہ سمجھو کہ وہ، اگر تم دیکھتے انہیں تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وهم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ اس چوکٹ، جو بھی اس کا دہانہ تھا اس غار کا، اس کے اوپر اپنے دونوں پنجے پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ اچانک کہیں وہاں پہنچ کر جھانکیں، لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ، تو تم اس دوڑ جاؤ گے وہاں سے خوف کے مارے، فراراً دوڑو گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ایک رعب طاری ہو جائے گا، یعنی یہ سب جو ہے صیغہ جو ہے، میں کبھی ماضی کا بول رہا ہوں اور کبھی مستقبل کا بول رہا ہوں، تو یہ عربی زبان کے اندر ان صیغوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مراد یہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا، اگر اتفاقاً تم اس کو دیکھ لیتے جا کر، تو معلوم ہوتا کہ وہاں پر تو شاید کوئی کون ڈاکو ہے، کون ہے، کس طرح سے جو ہے بڑی ہیبت ناک ایک منظر ہے، اور کوئی بڑا ہیبت ناک کتا جو ہے وہ دہانے پر بیٹھا ہوا ان کا پہرا بھی دے رہا ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، نیند سے بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، کب لبستم، کتنی دیر تم یہاں رہے ہو، قالوا لبسنا یوما بعد یوم، تو کہا انہوں نے، ان میں سے کچھ نے، کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوڑو اس کو، اس بحث کو جانے دو کہ کتنے عرصے رہے ہو، ربکم اعلم، تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا کتنے عرصے رہے ہو، فبعثوا احدکم، تو بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بورقکم حاضر، یہ سکہ دے کر، الى المدینہ، کے شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکا طعاما، تو دیکھیں تلاش کرے کہ کہاں پاک اور اچھا کھانا، ستھرا کھانا ملتا ہے، فلیاتکم برزق منہ، تو اس میں سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے، ولیتلطف، اور دیکھو نرمی کرے، کہیں کسی سے بھڑ نہ جائے خامخواہ، ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو بھی مطلع نہ کر دے تمہارے بارے میں، کسی کو معلوم نہ ہو جائے لوگوں کو کہ یہ اس غار کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں اور ان میں سے یہ ایک ہے، انہم ان یظہروا علیکم، یقیناً اگر وہ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم، یا تو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے، وکذالک اثرنا علیہم، اور اس طرح ہم نے ان کی خبر دے دی لوگوں کو، اب لوگوں کو معلوم ہو گیا، ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ انقلاب آ چکا ہے، 300 برس یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، رومن امپائر پہلے بت پرست تھی، اب وہ خود موحد ہو گئی ہے، لہذا پھر ان کو سمجھا لوگوں نے، اولیاء اللہ میں سے سمجھا، وَقَذَلِكَ عَسَدْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی لوگوں پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے بارے میں، فَقَالُوا بینہم امرہم، اپنے اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اصل میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ آیا باغ سے بادل بہت جسمانی ہوگا یا صرف روحانی ہوگا، اور اس وقت جب یہ سامنے آ گئے تو معلوم ہوگا جسمانی ہوگا، اگر 300 برس تک یہ جسم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت و سالم رکھے ہیں تو دوبارہ جسم پیدا کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے، فقال ابن علیہ بنیانہ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے لیے ہم یادگار کے طور پر ایک عمارت بنائیں گے، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے حالات سے زیادہ واقف ہے، قال الذين غلبوا على امرهم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو اپنے بات پر غالب آئے فیصلہ کرنے میں، لنتخذن عليهم مسجدا، کہ ہم ان کے لیے ان پر یہاں پر ایک مسجد عبادت خانہ تعمیر کریں گے، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وہ یقول خمسکن سادس ہوں کلب ہوں, اور یہ بھی کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھکا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب, یہ سب اندھیرے کے اندر ٹامٹوئیاں مارنا ہے. وہ یقول سبعتن وسابن ہوں کلب ہوں, اور وہ کہیں گے کہ نہیں وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قل ربی عالم بعدتہم, کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما یعلمہم الا قلیل, نہیں جانتے انہیں کچھ بھی لوگ مگر سوائے چند کے. یہاں پہ اشارے موجود ہیں کہ در حقیقت اللہ نے توفیق کر دیا اسی کی کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اس لیے کہ پہلی دوری رایوں کے اوپر تبصرہ کیا کہ رجمم بالغیب, یہ تو اندھیرے کے اندر تابت توئیاں ہیں, لیکن تیسری بات کی تصدیق نہیں کی. تو اس سے معلوم ہوتا, اور اس بعض لوگوں نے علماء نے تقسیم کی ہے کہ جب اٹھے تھے تو ایک نے کہا کہ کتنا عرصے ہم رہے, قالوا یومن و بعد یوم, اور قالوا کم سے کم تین پر آئے گا, اس لیے کہ وہ تسنیہ کا صیغہ نہیں جمع کا تین پر آئے گا. تو تین نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا کوئی حصہ. پھر قالوا ربکم اعلم, تو تین اور ہو گئے, تو تین جمع ایک ساتھ بنتے ہیں. تو سات افراد تھے یہ, اور آٹھواں جو ہے کتا تھا. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جبن کی اس کتاب میں بھی سیون سلیپرز کی سٹوری ہے, سٹوری آف دی سیون سلیپرز. فلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ, تو اے نبی آپ ان سے جھگڑا مت کیجیے ان کے بارے میں مگر سر سر اس کی بات. ولا کسب کے فیم نلوم آئے, نہ ہی آپ ان سے کسی کے ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھئے. ولا تقول ان لشیء انی فاعل ذلک غدا, اب یہ واقعہ ذرا سمجھ لیجیے. جب تین سوال کیے گئے تھے حضور سے, قریش کو سمجھائے تو تھے یہ یہود نے کہ پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, ذوالقرنین کون تھے, اصحاب کہف کون تھے, روح کی حقیقت کیا ہے. حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کل اس کا جواب دے دوں گا, اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے. آپ نے اسی گمان پر یہ کیا کہ وہ آ جائیں گے, میں ان سے پوچھ لوں گا جواب دے دوں گا. اللہ کو یہ شے پسند نہیں آئی, کیونکہ انشاء اللہ کہنا چاہیے تھا, اگر اللہ نے چاہا تو میں کل جواب دے دوں گا, لیکن یہ کہ آپ نے کہہ دیا میں کل جواب دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ذرا تھوڑی سی گرفت کی حضور کی, تین دن تک متواتر حضرت جبرائیل نہیں آئے. اب لوگوں نے تالیاں پیٹ لی, بس ختم ہو گیا, سٹی گم ہو گئی تمہاری, کہا گیا تمہارا وہ وحی کا دعویٰ. اس کے بعد جب پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں یہ سب لے کر, تو ساتھ یہ ہدایت بھی لے کر آئے ہیں. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا, آئندہ کسی شے کے لیے آپ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل کروں گا, الا ان یشاء اللہ, مگر یشاء اللہ کے ساتھ, ان شاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور جب آپ بھول جائیں تو پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے یاد کریں. وَقُلْ, اور کہیں, أَسْأَلُ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس سے بھی بہتر کسی راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دے. یعنی میرا کل جانے کا ارادہ ہے, اللہ نے چاہا تو میں کل جاؤں گا, اللہ نے چاہا تو کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہو کہ مت جاؤ, اور نہ جانے ہی میں کوئی حکمت ہو. اس لیے سارا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے, کہ اپنا جو ہے عزائم کہ بس یہ میں کروں گا. یہ غافل انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے, جس شخص کی دل میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کی معرفت ہے, وہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا انشاءاللہ, ارادہ میرا ہے میں کل انشاءاللہ جاؤں گا, سارا میں نے سامان کر لیا ہے, انشاءاللہ میں کل جاؤں گا. انشاءاللہ لازمن رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کسی راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے. وَلَبِثُوا فِي قَعْرِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور وہ رہے اپنے اس غار میں 300 برس, اور انہوں نے زیادہ کر لیے 9 برس. اس کی تعبیر جو کی ہے بعض مفسرین نے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ 300 برس تو تھے وہ سولر کیلنڈر سے, اور 9 برس جو ہے 300 سال کے اندر بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہر صدی میں 3 سال لیونر کیلنڈر جو ہے قمری جو تقویم ہے, تو جب 100 برس ہوتے ہیں سولر سے تو 103 برس ہو جاتے ہیں چاند والے حساب سے. تو اس حوالے سے 3 صدیوں کے اندر 3 9 کا اضافہ ہو گیا. واللہ عالم, قل اللہ عالم بما لبثوا, کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے وہ رہے تھے. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے پاس ہے غیب سارا آسمان اور زمین کا. ابصر بہ و اسمع, کیا ہی اچھا ہے وہ دیکھنے والا, اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. ما لہم من دونہ من ولی, نہیں ہے ان کا کوئی حمایتی اور مددگار اس کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اپنی حکومت میں, اپنے حکم دینے کے اختیار میں وہ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اور تلاوت کیا کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونه ملتحدا، اور نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ، چھپنے کی جگہ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور اپنے آپ کو تھامے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجهه، طالب ہیں اس کی رضا کے. ولا تعد عيناك عنهم، اور دیکھیے ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں ان سے ہٹ کر ادھر دیکھنے لگیں. تريد زينة الحياة الدنيا، کیا آپ کو دنیا کی زندگی کی زینت کی طرف توجہ ہو گئی ہے؟ اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ وہی بات جو آ چکی کئی مرتبہ کہ حضور کے پاس فقراء بھی آتے تھے، غربا بھی آتے تھے، تو جو یہ سرداران قریش آتے تھے وہ فکرے چست کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے محمد ہم تو چاہتے ہیں آپ کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی باتیں سنیں، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوں. کیا کریں، آپ کے آس پاس جمگھٹا رہتا ہے ہمارے کمی کاروں کا، ہمارے غلاموں کا، ہمارے نیچ لوگ جو ہیں ان کا رہتا، تو ہم کیسے آئیں؟ تو اس حوالے سے کہا جا رہا کہ اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ اور آپ کی عنایت بھی ان غربا سے ہٹ کر ان عمرا کی طرف ہو جائے، تو دیکھنے والوں کو یہ بھی شک ہو جائے کہ آپ بھی شاید یہ دنیاوی دولت اور چمک دمک جو ہے اس سے متاثر ہو گئے. یہ زینت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، یہاں پر یہ دوسری مرتبہ آیا اس صورت میں. ترید و زینت الحیات الدنیا، مبادہ لوگ یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات دنیاوی کی زیبائش اور آرائش ہی پر فریفتہ ہیں. ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. متبا ہوا ہو، اور وہ اپنی خواہش نفسی کی پیروی کرتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حد سے گزر جانے والا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جو چاہے ایمان لائے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ سورۃ الدہر میں آیا ہے. چاہے کوئی شخص شکر گزار بندہ بن کر رہے اور چاہے کفران نعمت کا، ہم نے اختیار دے رکھا ہے. اسی طرح یہاں ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین، لیکن نتیجہ ایک نہیں ہوگا ظالموں کے لیے. انا اعتدنا للظالمین نارن، ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ فراہم کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس کی جو قناتیں ہوں گی آگ کی لو اٹھنے والی، وہ ان کا گھیراؤ کر لیں گی، احاطہ کر لیں گی. وہیں یستغیثو یغاثو بمائن کالمہل، اور جب یہ پیاس سے بہت ہی ہلکان ہو کر اور پانی مانگیں گے تو ان کو پلایا جائے گا پانی کالمہل، جیسے مہل ہو. مہل کے کئی معنی کیے گئے ہیں، تیل کی کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ، یا لاوا جو کہ نکلتا ہے آتش فشاں پہاڑ سے، یا پگھلا ہوا تانبا، یا پیپ وغیرہ، مختلف جو ہیں اس کے معنی کیے گئے ہیں. تو وہ چیز ملے گی پینے کے لیے گرم، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گی. بیس شراب، کیا ہی برا ہوگا وہ پینے والی شے. وسعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری ہوگی ان کی آرام گاہ، یہ ان کو جہنم جو ہے ان کی آرام گاہ ہوگی، اور کیا بری ہوگی. اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ہرگز ضائع نہیں کرتے ہیں اجر ان لوگوں کا جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہوں گے ریزیڈینشل گارڈنز جن میں وہ رہیں گے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس میں ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے. ویلبسون ثیابا، اور وہ پہنیں گے کپڑے خضرن سبز رنگ کے. من سندس باریک ریشم کے بھی، و استبرق اور گاڑھے ریشم کے بھی. معلوم ہوتا ہے کہ جو اوپر کا کرتا وغیرہ ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا، اور نیچے کا لباس جو ہے پاجامہ وغیرہ وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے تختوں کے اوپر. نعم الثواب، کیا ہی عمدہ ہوگا یہ بدلہ. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھی ہوگی یہ ان کے لیے آرام گاہ. یہ انجام بالآخر نکلنے والا ہے. تو اس حصے میں اصحاب کہف کا واقعہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی توحید کا ایک جملہ. دیکھیے توحید کے کچھ جملے ایسے ہیں جو ہماری زبان کے اوپر، کیونکہ بہرحال ہمارے رگوں کے اندر کچھ نہ کچھ خون ہے اور مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے. دیکھیے کچھ آپ کو مل گیا ہے، پانی پیا، پیاس بجھی، الحمدللہ. کوئی آپ نے خوبصورت شے دیکھی، سبحان اللہ. کوئی آپ نے ارادہ کیا، انشاءاللہ. کہیں آپ نے دیکھا جا کر اپنے گھر کے اندر بڑا اچھا منظر ہے، بچے کھیل رہے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، بڑے وہاں پر رونق ہے، ماشاءاللہ. یہ الفاظ جو ہیں یہ ہماری زبان کے، جیسے کہ ہماری تہذیب کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بوڑھی خواتین جو ہیں بچوں کو دوا پلاتی ہیں تو ساتھی کہتی ہیں اللہ شافی اللہ کافی، دے رہی ہے دوا لیکن اللہ شافی اللہ کافی، شفا اللہ کے پاس ہے، دوا میں نہیں ہے، اللہ کافی ہے، بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن یہ سنت ہے، حضور نے چونکہ علاج کرایا اور علاج کرانے کو کہا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تاثیر اس دوا میں نہیں ہے، تاثیر اللہ کے اختیار میں، اللہ شافی اللہ کافی، یہ جو ہمارے کلمات ہیں۔ اب جو ہے نئی تہذیب میں وہ جو بھی مغربی تہذیب کے اندر جس طرح کے جملے ہیں وہ تو ہمارے نوجوان نسل کی زبانوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے بالکل معدوم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ توحید کے اصل میں کلمات ہیں اور یہ توحید کے خلاصے ہیں کہ جو ہماری گفتگو کے اندر اور سماجی زندگی کے اندر جو ہیں وہ پروئے ہوئے ہیں۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب الکہف والرقیم یہ غار والے بھی تھے اور رقیم والے بھی تھے، تو رقیم کا مفہوم ہے تو کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ اس کے معنی بھی کھو ہی کے ہیں، غار والے اور کھو والے، لیکن دوسری رائے جو مولانا ابو الکلام آزاد نے ترجیح دی ہے جس کو وہ میرے خیال میں بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ حضرات گم ہو گئے تھے، اس لیے کہ مہلت تو یہ ملی تھی کہ 7 دن کے اندر اندر یا تو اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں سوری تیر دی جائے گی۔ اب 7 دنوں کے بعد ان کی تلاش شروع ہوئی، کہیں ملے نہیں، وہ اپنے غار میں جا کر سو گئے ہیں، تو پھر یہ کہ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب کہیں ان کا سراغ نہیں ملا تو ان کے حالات ایک تختی کے اوپر، رقیم جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، ایک تختی کے اوپر ان کے حالات لکھ کر اور وہ خزانے میں ڈال دیے گئے تھے۔ تو جب یہ بعد میں جاگے ہیں اور سامنے آئے لوگوں کے تو پھر وہ تختی بھی نکالی گئی اور اس کے حوالے سے معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت گم ہو گئے تھے اور جن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، یہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب آج ظاہر ہو گئے ہیں۔ سورہ کہف کا جو اب 5واں رکوع ہے، اس میں 2 اشخاص کے مکالمے کی شکل میں ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس بہت دولت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، ہر شے کی فراوانی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا اور تکبر سے بھی بڑھ کر مادی وسائل پر اس درجے یقین اور اعتماد پیدا ہوا کہ اس نے مادے کو گویا کہ اللہ کی جگہ پر بٹھا لیا، مادہ پرست جسے آپ کہتے ہیں، مادہ پرست مادے کی پرستش کرنے والا۔ اس اعتبار سے یہ رکوع جو ہے آج کل کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ دوسرا شخص وہ تھا کہ جو غریب تھا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ اسے کچھ اپنے دوسرے ساتھی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف جو متوجہ ہو جاؤ، اور وہ اسے بہت ہی حقارت آمیز انداز میں جواب دیتا تھا۔ تو وہ ہے واقعہ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال۔ جعلنا لأحدهما جنتین من عناب، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے عطا کر دی تھی 2 باغات انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور ان کو گھیر دیا تھا کھجوروں کے درختوں سے، یعنی 2 خطے تھے بڑے بڑے جن میں کھجوروں کی بیلیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، یعنی چاروں طرف کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں تاکہ آندھی واندھی سے کوئی تیز ہوا چل رہی ہو تو اس سے اس کی بچت بھی ہو جائے۔ وجعلنا بینهما زرعا، اور ان دونوں کے مابین ہم نے کھیتی کا سامان بھی کر دیا تھا، اجناس بھی انہیں کا سامان موجود تھا۔ کلتل جنتین آتت اکلہا، دونوں باغات جو ہیں وہ اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغات کے درمیان ہم نے نہریں بھی چلا دی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کو ملا اس کا پھل۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ باغ جو ہے اس وقت پھل پر آیا ہوا تھا، پھلا ہوا تھا، اور ایک میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے مراد اولاد ہے، اولاد کا ثمر جو ہے، انسان کا ثمر جو ہے، جیسے درخت کا پھل لگتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کے لیے اولاد ہے، یہ اور بہت سے حضرات کی رائے بھی ہے۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره، اب ان کا وہ جو ہے محاورہ، ان کی جو ڈائلاگ ہے وہ سامنے آ رہی ہے، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے اور وہ اسے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ ہے وہ تکبر، میں تم سے زیادہ کثرت والا ہوں مال کے اعتبار سے اور زیادہ آبرو والا ہوں، عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے، میرے بیٹے ہیں اتنے اور ان کے میرے بازو اتنے ہیں اور مجھے اللہ نے دولت اتنی دے رکھی ہے۔ اس زمانے کے سمجھیے کہ آج کے یہ دو بڑے کوئی کسی کے دو بڑے کارخانے ہوں تو یہ اس زمانے کے اندر یہی دولت تھی، زرعی دولت تھی کہ دو جو ہے باغ ہے انگوروں کے اور اس کے گرد جو ہے باڑھ لگی ہوئی ہے کھجوروں کی، اور درمیان میں جو ہے وہ کھیتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پاشی کا بندوبست بھی پورا موجود ہے. بدخلا جنت ہوا وہ ظالم النفس ہی، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میرا کوئی گمان نہیں ہے کہ میرے یہ باغات کبھی تباہ بھی ہو سکتے. میں نے پورا انتظام کر لیا ہے، میں نے کھجور کے درخت جو ہیں ان کی باڑھ لگائی ہے تاکہ کوئی اگر گرم ہوا کا جھونکا آئے تو میری بیلیں جو ہیں انگور کی وہ متاثر نہ ہو. پھر میں نے آپ پاشی کے لیے یہاں پہ چشمے رواں کر دیے ہیں، تو کیا کیا کون سی تباہی کہاں سے آ سکتی. یہ ہے مادی اسباب و وسائل کے اوپر اتنا تکیہ، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد کہ گویا کہ اسی کو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر ہی ساری تاثیر موجود ہے. وما ظن الساعۃ قائمۃ، اور آگے بڑھ کر اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کوئی آنے والی ہے. ولا رزقت الى ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، واقعی ہو گیا بعد سے بادل موت ہو گیا اور لوٹنا پڑا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو لازمن مجھے ملے گا اس سے بھی کہیں بہتر وہاں جا کر وہاں لوٹ کر، اس لیے کہ اللہ نے یہاں مجھے سب کچھ دیا ہے تو وہاں کیوں نہیں دے گا. اللہ کی اگر یہ نظر کرم مجھ پر یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی. اور گویا کہ اس نے کہا کہ تم یہاں بھی جوتیاں پٹکھارتے ہو اور وہاں پر بھی جوتیاں پٹکھارو گے، اور اللہ نے مجھے یہاں پر جو ہے مجھ پر یہ کرم کیا ہے وہاں پر بھی کرم کرے گا. قال له صاحبه، اب کہا اس کے ساتھی نے اس سے، وهو يحاوره، اور وہ سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقك من تراب، کیا تم نے کفر کیا ہے اس ہستی کا جس نے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفه، پھر ایک نطفے سے گندے پانی کی بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے بڑا کر کے بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے ایک انسان ایک مرد، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اپنا رب سمجھتا ہوں اللہ کو، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، وہ ابھی آ گیا دیکھیے کلمہ جو ہے توحید کا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے منظر دیکھا کہ بڑا دل فریب ہے، بہت خوشنما منظر ہے. ان کا ماشاء اللہ، تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، یہ جو کچھ ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو تو ایسا ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، وہ میرا ہنر نہیں ہے، میری محنت سے ایسا نہیں ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ. ان طرح نے اگر تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں تجھ سے بہت کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب، ان یوتینی خیرا من جنتک، مجھے تو تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، ویرسل علیہا، اور تیرے باغ کے اوپر بھیج دے حسبانا، لو کی ایک لپٹ اور لو کا ایک جھونکا، من السماء آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، اور یہ سارا کا سارا صبح کو صاف میدان ہو کر رہ جائے، نہ کوئی باغ رہے نہ کوئی کھیتی رہے. اور اس بیا باغ غور، یا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے خشک کر دے، گہرا چلا جائے پانی زمین کے اندر، فلن تستطیع له طلبا، اور پھر اس پانی کو تو نکال نہ سکے، اس کو طلب نہ کر سکے. وہ وہی کا بے خبر ہے، اب یہ اس اللہ والے کی زبان سے جو نکلا اللہ نے اس کو فوراً پورا بھی کر دیا. وہی کا بے خبر ہے، سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل، ساری فصل تباہ و برباد. اور ہو سکتا ہے یہاں پر جو میں نے مفہوم بیان کیا، شاید اس کی اولاد بھی جو ہے اللہ نے اس کو بھی چھین لیا ہو. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتیلیاں جو ہے کفے افسوس، جس کو ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا، علی ما انفق فیہا، اس میں کہ جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، جو محنت کی تھی، باغ ڈیولپ کیے تھے بڑی بڑی محنت کے ذریعے سے اور بڑی انویسٹمنٹ کے ذریعے تھے، وہی خاویت، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتریوں کے بل پر. وہ یقول، اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی لم اشرک بے ربی احدا، ہائے کاش میری شامت، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. یہاں یہ سوال ہے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا شرک تھا جو اس نے کیا تھا. کسی لات عزا منات، کسی آلیہ کا ذکر نہیں، کسی اور کو اس نے پکارا نہیں. ورنہ یہ رودت تو الا ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو گویا کہ مانتا تو ایک ہی کو رب ہے، اور تو کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہے. تو شرک کون سا تھا؟ مادہ پرستی کا شرک، مادی وسائل پر وہ اعتماد ہو جانا، اس طرح دل کا ٹھک جانا اور خدا کا ذہن سے اوجل ہو جانا. تو در حقیقت اسی شے میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصائح تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں اپنے انتقال کے وقت, میرے بچے اس حقیقت کو اچھی طرح نوٹ کر لے کہ حقیقت میں نہ کوئی فاعل ہے نہ مؤثر ہے مگر اللہ. کسی شہر میں کوئی تاثیر نہیں. جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ دوا پلاتی ہیں تو کہتی کیا ہے, اللہ شافی اللہ کافی. اس دوا میں کچھ نہیں ہے, شفا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, تو نہ ہوئے اس کے کوئی گروہ ہوتا اس کا کہ جو اس کی مدد کرتا, کوئی جماعت ہوتی جو اس کی مدد کرتی, من دون اللہ اللہ کے خلاف یا اللہ کے سوائے. وما کان منتصرا, اور نہ وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے سکتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں سارا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے جو الحق ہے. ہو خیر ثوابا و خیر عقبا, وہی بہتر ہے انعام کے اعتبار سے اور وہی بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے. یہ ولایا واو کے زبر کے ساتھ نوٹ کر لیجئے, ولایا بنا ہے والی سے, والی کہتے ہیں کسی کا حاکم, والی مصر, مصر کا حاکم. تو یہاں حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. ولایت واو کے زیر کے ساتھ آتا ہے, وہ ولی سے ہے, ولایت باہمی آپس کی دوستی. وضرب لہ مثلا الحیاۃ الدنیا, ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے. اے نبی ان کے لیے ذرا مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. کمائن انزلناہ من السماء, جیسے کہ پانی جسے ہم اتارتے ہیں آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض, پھر اس کے ساتھ رل مل کر زمین کے اندر جو رویدگی ہے سبزہ ہے وہ نکل آتا ہے. فاصبح حشیما تذروه الرياح, کچھ عرصے کے بعد وہ سوکھ کر اور پھر چورا چورا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہوائیں جو ہیں وہ لے کر اڑتی رہتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ تمثیل کیا ہے, اوپر سے پانی آیا, زمین کے اندر روئندگی تھی لیکن انرٹ پڑی ہوئی تھی, پانی نے اس کو ایکٹیو کر دیا, وہ باہر نکل آیا, سبزہ ہو گیا, کچھ دیر بڑی باہر دکھائی اس نے, ہری ہری گھاس ہو رہی ہے, لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد وہ پھر دھوپ کے اندر جل گئی گھاس اور چورا چورا ہو گئی اور اب ہوا اس کو لے کر اڑ رہی ہے. اسی طرح روح آتی ہے اوپر سے, جیسے پانی اوپر سے آتا ہے, روح آتی ہے اوپر سے. رحم مادر میں جو وہ انسانی حیولہ بن رہا ہے, وہ فیٹس جنین, وہ روح اس میں شامل ہو کر داخل ہو کر پھر وہ انسان بنتا ہے اور انسان کی پھر ولادت ہوتی ہے, پھر وہ زندگی کے کچھ بہاریں دیکھتا ہے, دنیا میں رہتا ہے, کچھ عرصے رہتا ہے, پھر وہ زمین کے اندر جو زمین سے جو آیا تھا وہ زمین میں واپس چلا جاتا ہے, مٹی بن کر مٹی ہو گیا. مرنے کے بعد روح وہاں سے آئی تھی وہی چلی جائے گی. تو جس طریقے سے یہ سائیکل چل رہا ہے, نباتات کا ایک سائیکل چل رہا ہے, یہ چند مہینے کے اندر وہ سائیکل پورا ہو جاتا ہے. ایک فصل ہے اتنے مہینے کے اندر آپ نے بوئی بھی, وہ بڑی بہار بھی دے رہی ہے, لہلا رہی ہے کھیتی, پھر وہ کاٹ دی گئی, پھر وہ ختم ہو گئی, پھر چورا چورا ہو گیا, پھر وہاں پر کیا ہے, صرف یہ تنکے اڑ رہے ہیں ہوا کے اندر, کچھ بھی نہیں رہا. لیکن ایک سائیکل ہے ہیومن لائف کی, یہ 50 برس کی ہے, 60 برس کی ہے, فرق صرف اتنا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ تیسری مرتبہ لفظ زینت آیا ہے سورہ مبارکہ میں. دیکھو بیٹے اور مال یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. یہ جو زندگی کی دولت, وہ جو روح وہاں سے آئی اور وہاں چلی گئی, اور یہ جسم یہاں سے آیا اور یہی چلا گیا, بیچ میں تھوڑا عرصہ ہے جو یہ جڑے رہے آپس میں, یہ حیات دنیا ہے. بس اس حیات دنیا کی رونق ہے یہ. کسی کے پاس دولت ہے, اولاد ہے, بیٹے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, باقی رہنے والا نہ مال ہے نہ باقی رہنے والے بیٹے ہیں یا اولاد ہے, باقی رہنے والے نیک عمل ہیں. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک ثوابا, جو بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس بدلے کے اعتبار سے بھی, وخیر عملا, اور امید کے اعتبار سے بھی. امید اگر کوئی رکھ لی ہے تو اپنے نیک اعمال سے امید رکھیے, دولت سے کوئی امید نہ رکھیے. دولت آنی جانی ہے, آج ہے کل چلی جائے گی, آنی جانی شے ہے. ہاں اگر کسی شے کے اوپر جو ہے انسان اعتماد کرے ثبات کے ساتھ تو وہ اچھے اعمال ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن کے ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم دیکھو گے زمین کو کہ بالکل ننگی پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کے اندر نہ سبزہ ہے نہ کوئی جنگل ہے نہ کوئی پہاڑ ہے, کچھ نہیں, کھلی زمین, چتیل صاف میدان. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے وہاں باقی بعد الموت کے بعد, اسی زمین پر. قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا, یہیں سے ہم بنے ہیں, یہی ہم اس کے اندر داخل ہوں گے، یہیں سے ہم نکالے جائیں گے. قل فیہا تحیونا وفیہا تموتونا ومنہا تخرجون، تو اسی طریقے سے پھر اسی زمین کے اوپر معاملہ ہوگا. وحشرناہ فلم نغادر منہم احدا، ہم ان کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ پیش کر دیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اب یہ میں نے پہلے بھی نوٹ کرایا تھا، اس سے پہلے آ چکا ہے یہ اول مرہ، یہ ہے اصل میں یہاں پر جو بات ہے. پہلی مرتبہ پیدا وہ کیا تھا ارواح کی حالت میں، اور ارواح ساری موجود تھی آدم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا قیامت تک، سب کی ارواح موجود تھی. الارواح جلود مجلد، لشکروں کے لشکر جڑو ہوتے تھے جب ہم نے وعدہ کیا تھا الستو بربکم قالوا بلا. اسی طریقے سے دوبارہ پھر جمع ہو جائے گی کل نوع انسانی. دنیا میں کیا ہوا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یہ تو زمانی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں نا. وہاں سب بیک وقت ہوں گے. یہ جو دوسری تخلیق ہے جو اس دنیا میں ہوئی ہے، جو رحم مادر میں ہوئی ہے، اس کا معاملہ اور ہے. اس میں کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا کوئی اور رشتے دار ہے. یہ سارے رشتے اس حیات دنیا ہوتے ہیں، باقی اس ارواح کے اندر تو کوئی رشتے موجود نہیں تھے آپس میں، اور سب کے سب انسان بہ کو بھی موجود تھے اور پھر قیامت کے دن بھی موجود ہوں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے وعدے کا کہ تمہیں دوبارہ ہمارے پاس آنا ہو. بوضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان میں. اب وہ کیا اعمال نامہ ہوگا؟ یہ سمجھیے، آج ہم سمجھتے ہیں کمپیوٹر، اور کوئی بہت بڑا کمپیوٹر، اب پتہ نہیں اس سے سپر موسٹ کمپیوٹر کیا ہوگا جس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری فائل موجود ہے. بٹن لگائیے ایک، جیسے کہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے، ایک بٹن دبایا ہے آپ نے اور آپ کی فلم چلنی شروع ہو گئی بچپن سے لے کے موت تک. ہر عمل جو آپ نے کیا موجود، اور ہر بات جو آپ نے نکالی اپنے زبان سے موجود. فلم ہی ہے نا، فلم میں کیا نہیں ہوتا، عمل بھی ہے قول بھی ہے. وہ اعمال نامہ ہوگا. بوضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس سے کہ جو اس میں ہے. ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب کا احصاء کیا ہوا ہے، سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ موجود پائیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا. ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب ساتواں رکوع آ رہا ہے، نوٹ کر لیجیے ان دونوں صورتوں کے درمیان مشابہت کے اعتبار سے. ساتواں رکوع عین درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہی آیت تھی. یہاں بھی ساتویں رکوع کی پہلی آیت یہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانہ من الجن، میں وہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بار بار کہ وہ اپنے علم اور زہد اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اور ویسے بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جنات میں ملائکہ میں. ملائکہ نور سے بنے ہیں اور جنات نار سے بنے ہیں. نور اور نار ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، بلکہ عربی قواعد کی روح سے تو لفظ ایک ہی ہے، لیکن بیچ میں واو اور الف جو ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جگہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر بات ہے ہم سے بہت دور ہے، ہم سے بہت بودھ ہے، ملائکہ کا ہم سے بہت فاصلہ ہے. لیکن یہ کہ اسی طرح جنات بھی، اسی لیے جنات جو ہیں وہ بہت دور دور تک اس کائنات کے اندر جا سکتے ہیں، کوئی ذریعہ ان کے پاس ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ان کے پاس جو ہے نہ کوئی مشین ہو نہ کوئی اور چیز موجود ہو، کچھ بھی ہو جاتے ہیں دنیا، بہت دور دور تک جاتے ہیں، ستاروں تک جاتے ہیں. کانا من الجن ففتق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے لوگو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا بدلہ ہے، بدل ہے کہ جو ملا ہے ظالمین کو، کہ اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان سے دوستی بنائی ہے. وَمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. میں نے ان کو موجود نہیں کیا تھا اس وقت جب کہ میں نے پیدا کیا تھا خلق السماوات والارض، جب پیدا کیا آسمان اور زمین کو. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، نہ ہی ان کے اپنے پیدا کرنے پر ان کو گواہ بنایا. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نہیں ہوں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا. یہ جنات جو ہیں میرے کوئی مددگار نہیں کاموں کے اندر. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہے گا اللہ تعالیٰ، فرمائے گا کہ ذرا پکارو تو میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں خیال تھا، زوم تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں. فَدَعَوْهُمْ، وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان جو ہے ایک بیچ جو ہے کھائی پیدا کر دیں گے ہلاکت والی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دیکھیں گے آگ کو. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، انہیں گمان ہوگا کہ وہ اب اس میں گرا دیے جائیں گے، انہیں پڑھنا ہے اس میں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے اس سے ہٹنے کا یا اس سے بچنے کا کوئی راستہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ آیت یوں کہ تم آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ترتیب مختلف ہے. وہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن میں تمام مثالیں تمام دلائل بیان کر دی ہیں اور طریقے طریقے سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے وہ جھگڑنے میں جھگڑالو ہونے میں تمام چیزوں سے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور کسی اور نہیں روکا ہے ان لوگوں کو کہ جو جن کے پاس یہ ہدایت آ گئی تھی اس سے کہ وہ ایمان لاتے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس بات میں کہ وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ شاید ان کے پاس بھی اگلوں کسی باتیں آئیں. اور یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب جو ہے بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے آخر کو پڑھا تھا، حضور سے واحد کے سینے میں خطاب کیا تھا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہاں جمع کے سینے میں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم جو رسول بھیجتے رہے ہیں تو وہ بھیجتے رہے ہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جدال کرتے ہیں جھگڑتے ہیں یہ کافر باطل کو ساتھ لے کر. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے پسپا کر دیں حق کو. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن چیزوں کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا تھا انہوں نے تمسخر اور ٹھٹھا بنا لیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات سے اعراض کرے، جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے، نصیحت کرائی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن پھر بھی وہ اسے اعراض کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے اس کے آگے بھیج رکھا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں. اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھنے نہ پائیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سننے نہ پائیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی اگر آپ انہیں پکاریں گے ہدایت کی طرف تو وہ ہرگز ہدایت آپ تک نہیں ہوں گے، کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے بخشنے والا ہے رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ فوراً پکڑ لیا کرے ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو جلد ہی آ جائے ان پر عذاب، جلد ڈال دے ان کے اوپر عذاب. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا، لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے اس کے ساتھ اس کے آنے کے بعد وہ کہیں سڑک نہ سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ، اور وہ بستیاں ہیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا تھا، عاد اور ثمود اور صدوم اور عمورہ وغیرہ. تِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جبکہ انہوں نے گناہ کی زندگی اختیار کی. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر دیا تھا. اب اس کے بعد دو رکوعوں میں ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ واقعہ پہلے سن لیجئے. کہتے یہ ہیں، یہاں نہیں قرآن میں نہیں، کہتے یہ ہیں کہ کسی معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ سارا علم انہیں حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذرا گرفت فرمائی اور ان کو کہا کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے، فلاں جگہ جاؤ اور اس سے ملاقات کرو اور دیکھو شاید کہ تم اس سے کچھ علم سیکھ سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. اس شخص سے جس کا نام ہمارے ہاں قرآن میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے روایات میں خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں جانتے کہ آیا وہ فرشتہ تھے یا کوئی انسان ہی روح, انسانی روح کسی فوجشدہ انسان کی روح تھی, واللہ عالم. لیکن یہ کہ وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. وہاں جا کے ان کے ساتھ ماجرا ہوا, ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات کیسے ہوئی وہ بھی ابھی معلوم ہو جائے گا. اس کی خاص علامت مقرر کر دی گئی تھی, اس علامت کے ذریعے سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے کچھ ساتھ رہتے ہوئے کچھ کام ایسے کیے حضرت خضر نے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں قابل اعتراض تھے, شریعت کے خلاف تھے. ایک کشتی تھی, اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا, ایک نوجوان کو قتل کر دیا, ایک دیوار کہیں دیکھی کہ وہ گری جا رہی, اس کو سیدھا کر دیا. وہ تو خلاف شریعت نہیں تھا, لیکن دو کام تو خلاف شریعت تھے. تو انہوں وہ ٹوکتے رہے, حالانکہ انہوں نے یہ عہد لے لیا تھا کہ میرے ساتھ اگر تم رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں کروں بس دیکھتے رہنا, جب تک کہ میں خود تمہیں کچھ نہ بتاؤں کہ کیا معاملہ ہے یہ, اس وقت تم نے نہیں بولنا ہے. لیکن حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے, تینوں مرتبہ انہوں نے ٹوک دیا. جلالی مزاج کے انسان تھے, لہذا کیسے خلاف شریعت عمل کرتے ہوئے دیکھتے تو کیسے چپ رہتے, چپ نہیں رہ سکے تھے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے حقیقت بتا دی, یہ کام در حقیقت یہ تکویلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بظاہر وہ چیزیں بری نظر آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی خیر بھیج دیتا ہے. اسی طرح دنیا میں ہمیں, ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں, جو تکلیفیں آتی ہیں, ہمیں تو بری لگتی ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس خیر کا ارادہ کر رہا ہو. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ پوری داستان سنائی گئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے, یہ نوجوان تھے یوشع ابن نون, بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے ہیں اور نبی بھی بنے ہیں, تو وہ ساتھ کے خادم کی حیثیت سے, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین و امضی حکمہ, کہ میں نہیں رکنے والا, چلتا رہوں گا جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے ملنے, سنگم کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں, چاہے یہ کہ میں مجھے چلنا پڑے قرنوں. فلما بلغا مجمع بینہما, جب وہ پہنچ گئے دونوں ان دونوں دریاؤں کے سنگم پر, نسیہ حوتہما, بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو, مچھلی ساتھ لے لی تھی کچھ تلی ہوئی یا جیسی بھی ہے تاکہ وہ کہیں ناشتے کے طور پر استعمال کریں گے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, لیکن وہ کہ وہ جب انہوں نے وہ بھول گئے اور مچھلی ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی, تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا اور وہ زمین میں سرنگ لگا کے اور سمندر میں یا دریا میں پہنچ گئے زندہ ہو کر. فلما جاوزا, جب وہاں سے آگے بڑھ گئے, قال الفتاح, حضرت موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے, آتنا غدانا, بھائی وہ ہمارا ناشتہ اب لے آؤ, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہمیں تو اپنے سفر سے کوئی بڑی تکان جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے. اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک اس مقام موعود سے آگے نہیں گئے تھے اس وقت تک تکان نہیں ہوئی تھی, اب کیونکہ جو اصل مقام تھے وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں لہذا تکان ہوئی. قال رأيت إذ ذهبنا إلى الصخرة, تو نوجوان نے یہ کہا کہ ذرا دیکھیے ہم جب اس چٹان کے اوپر گئے تھے, چٹان پر ہم نے تھوڑی دیر جو ہے پناہ لی تھی اور ٹھہرے تھے, آرام کیا تھا, فإني نسيت الحوت, تو میں اس مچھلی کو بھول گیا, اس پر میری توجہ نہیں رہی. وما انسانی ہو الا شیطان و نذکرا, اور مجھے شیطان ہی نے لازماً بھلائے رکھا کہ میں اس کا تذکرہ بھی آپ سے نہیں کر پایا. واتخذ سبیلہ فی البحر, اور اس نے تو اپنا راستہ بنا کر اور وہ سمندر میں چلی گئی. عجبا, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ جو میرے مشاہدے میں آئی ہے. قال ذلک ما کنا نبغی, حضرت موسیٰ نے فرمایا یہی تو وہ شے ہے جس کی ہم متلاشی تھے, یعنی یہی تو علامت تھی کہ وہیں پر اس شخص کا جس سے جو میں ملنے آیا ہوں وہاں میری ملاقات ہوگی. فرتدہ اعلیٰ آثار ہبا قصصا, تو وہ دونوں لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے, جدھر سے آئے تھے وہیں سے واپس پھر اسی چٹان کے پاس پہنچ گئے. فوجدا عبدا من عبادنا, تو وہاں پایا انہوں نے ایک بندے کو جو ہمارے خاص بندوں میں سے تھا. آتیناہ رحمتا من عندنا, جسے ہم نے رحمت عطا فرمائی تھی اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما, اور اسے ہم نے اپنا علم لدنی عطا کیا تھا, خاص اپنی طرف سے علم دیا تھا. علم لدنی وہ کہلاتا علم جو بغیر کسی استاد کے, بغیر پڑھنے پڑھانے کے اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست عطا کر دے. قال له موسیٰ, موسیٰ نے ان سے عرض کیا, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے صحبت میں رہوں کچھ عرصے تاکہ آپ مجھے بھی سکھائیں جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا, انہوں نے کہا حضرت خضر نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, اور کیسے صبر کریں گے آپ جبکہ آپ کو ان چیزوں کی خبر جو ہے وہ حاصل نہیں ہے, اس کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے صابر, میں صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فرمی تباہ کری فلا تسلی ان شاء, تو اب انہوں نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے مت کسی پیر کے بارے میں پوچھنا، حتیٰ عہدے سے لقا من ہو ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں کوئی ذکر تمہارے سامنے کروں. فن تلقا، پھر وہ دونوں چلے. حتیٰ اذا رکبا فی سفینہ خرا کہا، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کو پھاڑ ڈالا، کوئی ایک تختہ توڑ دیا. قال خرقتا لتغرق اہلہا، اب حضرت موسیٰ نے ٹوکا کہ کیا آپ نے اس کو توڑا ہے اس لیے تاکہ اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو غرق کر دے؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیے میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے پکڑیے نہ اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا، میں بھول گیا، بھول کر میں نے آپ سے پوچھ لیا. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ دباؤ ڈالے مجھ پر میرے معاملے میں سختی کے ساتھ. فانطلقا، انہوں نے ٹھیک ہے معاف کیا، پھر چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب ایک نوجوان کو دیکھا اسے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا ذکیتا بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے پھر ٹوکا یہ آپ نے کیا کیا، ایک بے گناہ جو ہے جان کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے پھر کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اب کے بعد اس مرتبہ کے بعد آپ سے پھر پوچھوں کوئی بات تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میرے طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی اب میں کوئی گلہ نہیں کر سکوں گا اگر آپ مجھے علیحدہ کر دیں اور ساتھ نہ رکھیں. فانطلقا، وہ پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استقام اہلھا، یہاں تک کہ جب وہ اہل قریا کے پاس پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو ان سے کھانا طلب کیا، مانگا ان سے کھانا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں کچھ کھانا وانا کھلاؤ. فابوا ان یضیفوہما، تو اس بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے، انہیں کھلانے سے. فوجدا فیہا جدارن، تو انہوں نے دیکھا اس میں دیوار کو، یرید ان ینقصا، کہ وہ گرا چاہتے تھے. فاقامہ، تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر چاہتے آپ تو اس پر اجرت لیتے، یہ تو ایسے ناہنجار لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے جو ہے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کی دیوار سیدھی کر دی. قال ھذا فراق بینی وبینک، انہوں نے کہا بس یہ میرے اور تمہارے درمیان اب یہ علیحدگی کا وقت ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں ان قریب تمہیں بتایا دوں گا تاویل، یعنی جو راز ہے اور جو حقیقت ہے ان چیزوں کی کہ جن پر تم صبر نہیں کر پائے. امت سفینہ، تو جہاں تک جو کشتی کا تعلق ہے، فقالت یہ مساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ مزدوروں کی ہے کشتی تھی کہ جو مزدوری کرتے تھے سمندر میں یا دریا میں، مسافروں کو ادھر سے لے کر ادھر اتار دیا، ادھر سے ادھر لے آئے اور کچھ نہ کچھ پیسے لے لیے. تو عرب تو انعی بہا، میں نے اس کو چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، کیوں لگا دوں؟ وہ کانا ورا ہوں ملک ان یا خود اللہ سفین غصبہ، اس لیے کہ ان کے پیچھے جو ہے ان کے آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو وہ ضبط کر رہا ہے، ہر کشتی کو چھین کر غصب کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کے اندر عیب لگا دیا تاکہ وہ اس کو اب نہیں لے گا تو پوری کشتی بچ جائے گی ان کی. ایک تختہ یہ میں نے توڑا ہے، وہ تختہ تو لگا لیں گے ٹھیک کر لیں گے، لیکن اگر یہ صحیح سالم کشتی ہوتی جیسے ہمارے ہاں بھی جو ہے ویگنیں پکڑ لیتے ہیں پولیس والے، جو خاص کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی الیکشن ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں پھر اپنی ویگنوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہیں کہ کہیں نظر نہ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کشتی کو اگر یہ عیب نہ لگایا ہوتا تو یہ غصب کر لی جاتی اور یہ ضبط کر لی جاتی اور ان کی جو محنت مزدوری کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو جاتا. اب تو یہی ہے کہ صرف اس کی مرمت کر لیں گے. وعمل غلام، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فکان ابواہ مومنین، تو اس کے والدین دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مومن ہیں. فخشینہ، اور ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ ان کو ستائے گا، بڑا ہو کر ستائے گا سرکشی اور ناشکرے پن کے ذریعے سے. یعنی اس بچے کے اندر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے آثار کیا ہیں، آثار جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. نیک اور سعادت مند بیٹا بن کر نہیں اٹھے گا یہ، بلکہ یہ اپنے والدین پر جفا کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، جبکہ والدین مومن تھے. فارجنا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما، کہ بدل دے ان دونوں کے لیے ان کا رب، خیرم منہ، اس سے بہتر اولاد دے دے، خیرم منہ زکاتم واقرب رحما، جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور زیادہ تر شفقت اور محبت میں بھی اور نرمی میں بھی ان سے بہتر ہو، قریب تر ہو. وہ عمل جدار ہو، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فکان الغلامین یتیمین فی المدینہ، تو یہ ملکیت ہے دو بچوں کی کہ جو یتیم ہیں اور اس شہر کے اندر رہتے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کی جڑ میں اس کے نیچے ان کے لیے دونوں کے لیے ایک دفینہ ہے, ایک خزانہ دفن ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا. فَأَرَدْنَا فَأَرَادَ رَبُّكَ, تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا, اَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں, وہ یستخرجا کنزہما, اور وہ اپنا کنز اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتاً من ربک, یہ سارے کام جو ہیں میرے آپ کے رب کی رحمت کا مظہر ہے. وما فالتہ عن امری, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے. ذالک تاویل وما لم تستطع علیہ صبرا, اور یہ ہے راز اور یہ ہے اصل حقیقت ان تمام معاملات کی جن کے بارے میں تم صبر نہیں کر پائے. حاصل کیا ہے کہ زندگی میں اور دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں, ایک ان کا ظاہر ہے, ہم ظاہر سے اثر پذیر ہوتے ہیں. کسی کا بچہ فوت ہو گیا, وہ تو روئے گا دھوئے گا, لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اس کے لیے سوہان روح بن جاتا. اللہ نے اسے لے لیا تاکہ اس سوہان روح ہونے سے بچا لیا جائے, لیکن یہ بات تو ہمارے علم میں نہیں. یہ تو در حقیقت تکوینی معلومات ہیں. تو یہ جو بھی کوئی تھے یہ تکوینی کارکن ہیں اس کائنات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہوں. اور جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی ان کی ارواح بھی انتقال کے بعد جو زمینی جو فرشتے ہیں زمین کے کاروبار کو جو دیکھتے ہیں زمین کے معاملات کو ان میں شامل کر دیے جاتے ہیں, وہ بھی گویا کہ سول سروس میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ نہ فرشتوں کو پکارنے کی اجازت ہے نہ ان ارواح کو پکارنے کی اجازت ہے. دعا کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرنی ہے, مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی فرشتے کو بھیج کر ہمارا کام کرا دے, کسی ولی اللہ کی روح کو بھیج کر ہمارا کام کرا دے, ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمیں آم کھانے ہیں پیڑ نہیں گننے. اب آپ کو معلوم ہے تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ, اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, اے نبی سے کہہ دیجئے میں ان قریب تمہیں اس کے بارے میں اس کا کچھ تذکرہ اس کے کچھ حالات ابھی سنائی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج میں بتا دوں تاریخی اعتبار سے ذوالقرنین کون تھے, اس لیے کہ بہت عرصے تک ان کے بارے میں جو یہ حقیقت جو ہے پردے میں رہی ہے. یہ پچھلی صدی میں جب کھدائیاں ہوئی ہیں ایران میں تو یہ حقیقت واضح ہوئی. ذوالقرنین اصل میں ایک بادشاہ تھے کہ جن سے ایران کی عظمت کا دور کا آغاز ہوا تھا. یہ تقریباً جو سمجھیے کہ 539 قبل مسیح میں انہوں نے, اس سے پہلے ایران دو ملکوں میں تقسیم تھا, پارس جس سے فارس بنا ہے, فارس سے ہی درحقیقت بدل کر فارس کا رض بنا, ایک میڈیا, تو میڈیا اور فارس ان دونوں علیحدہ ملکوں کو اس شخص نے جوڑا اور ایک عظیم مملکت شروع کی. ان کا نام کہ خورس سائرس کہ خسرو اور ذوالقرنین. اور ذوالقرنین کیوں ہے کہ انہوں نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے تھے, اس لیے کہ دو ملکوں کو جوڑ کر انہوں نے ایک مملکت بنائی تھی تو اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے تھے علامت کے طور پر کہ یہ دو مملکتوں کو جوڑ کر جو بادشاہت وجود میں آئی ہے اس کا بادشاہ یہ شخص ہے جس نے یہ تاج اپنے سر پر رکھا ہوا ہے. اچھا یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ نے برباد کیا تھا یروشلم کو, نبوکدنضر نے 600,000 کو قتل کیا تھا, 600,000 کو وہ لے آیا تھا اور یہاں پر انہوں نے اسیری میں رکھا ہوا تھا, وہ کیپٹیویٹی کا دور کہلاتا ہے, اور ہیکل سلیمانی کو بسمار کر دیا تھا. یہ ہے 587 کا واقعہ, 587 قبل مسیح. 539 قبل مسیح میں اب یہ ذوالقرنین ابھرتے ہیں ایران میں. ایران میں ایک عظیم طاقت جب بنی تو اب انہوں نے فتوحات کا دائرہ اپنا شروع کیا, تو سب سے پہلے ایران کے بعد کون آتا ہے؟ عراق. سب سے پہلے عراق پر حملہ کیا, عراق کو فتح کیا, بیبیلونیا کی پرانی جو حکومت چلی آ رہی تھی کو برباد کر دیا. بیبیلونیا ہی کا بادشاہ تھا وہ نبوکدنضر, اب اسی کے ہاں جو ہیں اس کی اولاد کے ہاں, اب وہ جو وہاں پر بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسیری کے دن گزار رہے تھے, تو انہوں نے اجازت دے دی جاؤ تم آزاد ہو اب, اور جا کر تم اپنا شہر بھی آباد کر لو یروشلم, اور جا کر تم وہاں پر اپنا ہیکل بھی دوبارہ تعمیر کر لو. اس اعتبار سے یہ سائرس جو ہیں یہ یہود کے بہت بڑے محسن ہیں, انہوں نے اس قید سے نجات دلائی جس قید میں کہ یہودی جو ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں پڑ گئے تھے, اور جہاں پر وہ تقریباً 150 رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آ کر جب سائرس نے حملہ کیا فتح کیا تو انہوں نے اجازت دے دی تھی, اگرچہ تقریباً تھوڑے تھوڑے کر کے یہودی واپس گئے, فوراً ایک دم نہیں چلے گئے, لیکن یہ کہ تقریباً 150 کے اندر وہ پورا کا پورا معاملہ واپس ہو گیا اور پھر وہاں پر ایک سلطنت قائم ہوئی. یہ جو کہ خورس یا سائرس یا ذوالقرنین تھے, ان کی فتوحات کا دائرہ پھر بہت وسیع ہوا ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت ہی نیک انسان. واقعہ یہ کہ جب ہم پڑھیں گے یہ رکوع تو انشاءاللہ کل ہی اس کی نوبت آئے گی تو معلوم ہوگا جیسے کہ پیغمبر کے حالات ہم سن رہے ہیں, اتنا نیک انسان. اور یہ معلوم ایسا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے, اندازہ یہ ہے کہ زردشت جو ہے جن کو کہ اب ان کی تعلیمات بگڑ گئیں اور یہ سارے جو بھی ہیں ایرانی جو آتش پرست ہیں پارسی وہ زردشت کو مانتے ہیں, تو زردشت بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے, لیکن جس طریقے سے کہ اور نبیوں کی جو تعلیمات ہیں بگڑ گئی ہیں جس طریقے سے ان کی بھی گزار دی گئی ہیں, اور زردشت نبی کے تربیت یافتہ یہ ذوالقرنین تھے, یہ گویا کہ ان کے صحابی تھے, اور شخصیت و سیرت و کردار واقع تک بہت ہی اعلیٰ بہت بلند ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ تو مغرب کی طرف جو ہے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. اب ایران کے مغرب میں آپ کو معلوم ہے عراق آیا, شام آیا, پھر یہ ایشیا کوچک یہاں تک پہنچے, یہاں تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا. ایک مہم, دوسری مہم مشرق کی طرف, مشرق میں پھر یہ مکران کے ساحل تک ہمارے آئے ہیں, یہ پاکستان کا جو علاقہ ہے بلوچستان کا, یہاں تک ان کی فتوحات کا دائرہ آیا. تیسرا دائرہ جو ہے ان کی فتوحات کا وہ شمال کی طرف چلا, اور وہ شمال میں اصل میں یہ جو بحیرہ کیسپین ہے, اگر نقشہ ذہن میں رکھیں تو ایک تو ہے بلیک سی بحر اسود, ایک ہے بحیرہ کیسپین, ان دونوں کے درمیان ہے یہ کوکیشیا, یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, درے ہیں اس کے اندر, اسی میں آرمینیا وغیرہ کے علاقے ہیں. تو یہاں سے جو ہے شمالی علاقے سے یاجوج ماجوج اقوام جو ہے وہ آیا کرتی تھی, حملہ کر کے لوٹ مار کر کے چلی جاتی تھی. تو یہاں کے لوگوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ ہم آپ کے لیے کوئی مہان سالانہ خراج مقرر کر دیں گے, آپ ہمارے لیے کوئی دیوار ایسی یہاں بنا دیں, کوئی بہت عظیم دیوار, کہ پھر یہ جاجوج ماجوج آ کر ہم پر حملہ نہ کر سکے. تو وہاں انہوں نے وہ دیوار بھی بنائی, وہ سد سکندری اس کو کہتے ہیں, اس لیے کہ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ سکندر نے بنائی ہو, اس لیے کہ عام طور پر علماء کو معلوم نہیں تھا کہ سکندر سے بڑا بھی کوئی فاتح گزرا ہے. ذوالقرنین کے حالات اب پچھلی صدی میں یعنی بیسویں صدی میں جب یہ پھر کھدائی ہوئی ہے ایران میں, اس سفر کے مقام پر باقاعدہ مجسمہ برآمد ہو گیا ہے, اور اس مجسمے کے جو پہنا ہوا تھا تاج اس میں دو سینگ لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو اب میں آخری بات یہ بتا رہا ہوں کہ شہنشاہ جو تھے ایران کے, جو پھر جن انقلاب آیا ہے تو وہاں سے بھاگے ہیں جان بچا کر, انہوں نے 2500 سالہ جشن منایا تھا, اور وہ اسی کے خسرو کا تھا, اسی ذوالقرنین کا, اسی سائرس کا, اس لیے کہ ایران کی عظمت کا دور انہی سے شروع ہوا تھا, اور شہنشاہ ایران بھی اصل میں خواب دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ وہ ایران کو اتنا ہی عظیم جو ہے ملک بنا دیں گے, بہت بڑی عظمت والا ملک بنا دیں گے. تو انہوں نے 2500 سالہ جشن جو ہے کیخسرو کا بنایا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم. اور اے نبی وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں اس کے کچھ حالات تمہیں سنائے دیتا ہوں. کل چونکہ جو آخری ہمارا چنگ تھا اس میں چند منٹ رہ گئے تھے ہمارے پاس, تو میں نے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر رات بیان کر دیا تھا, لیکن چونکہ اس وقت ہمارے شرکا جو ہیں زیادہ ہوتے ہیں, بہت سے حضرات اس وقت موجود نہیں تھے, تو میں بات دہرا رہا ہوں. ذوالقرنین ایک بڑی عظیم شخصیت تھے, سلطنت ایران کی عظمت کی جو تاریخ ہے وہ ان کی ذات سے وابستہ ہے. یہ تقریباً 539 قبل مسیح میں دنیا کے منظر پر آئے ہیں. اس سے پہلے ایران جو آج کل کا ایران ہے یہ دو ملک علیحدہ ہوتے تھے, پارس جس سے فارس بنا ہے, اور مادہ یا مادیا میدیا, ان دونوں کو جوڑ کر پھر انہوں نے ایک عظیم مملکت بنائی, اور انہوں نے پھر اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے. ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا, اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے علامت کے طور پر کہ میں نے دو عظیم ملکوں کو جوڑ کر ایک عظیم مملکت بنائی. پھر انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. تو تین مہمیں ان کی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں, ایک مغرب کی جانب, ایک مشرق کی جانب, ایک شمال کی جانب. مغرب کی جانب جب انہوں نے اپنی پہلی مہم کا آغاز کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا, پھر شام کو, پھر ایشیائے کوچک کو. عراق میں آپ کو یاد ہوگا کہ نمرودوں کی حکومت تھی, اور تقریباً 40 برس قبل وہاں کے بادشاہ نمرود نے یروشلم کو برباد کیا تھا 587 قبل مسیح میں, اور یہ کہ اس کو وہاں سے بیشتر لوگوں کو قتل کر کے اور باقی لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے آیا تھا, اور وہ سب کے سب بیبیلونیا میں عراق میں موجود تھے. اب ان کا نام جو تھا اسد بن ذوالقرنین, ان کا لقب ہے, نام ان کا کہ خسرو یا خسرو یا سائرس ہے, مختلف زبانوں میں اس کے مختلف جو پروننسیشن ہوتے ہیں. انہوں نے جب فتح کر لیا عراق کو یا بیبیلونیا کو, تو پھر یہودی جو وہاں پر کیپٹیویٹی میں تھے, حالت اسیری میں, انہیں اجازت دے دی کہ وہ چاہیں تو جائیں واپس فلسطین میں جا کر اپنا شہر آباد کریں, اور اپنا وہ ہیکل سلیمانی کے جو نبوکدنضر نے گرا دیا تھا اسے دوبارہ تعمیر کر لیں. اس اعتبار سے یہ تاریخ بنی اسرائیل میں ایک محسن کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ بہت بڑا احسان تھا اس کا کہ بیبیلونیا کی کیپٹیویٹی سے نجات دلانے والے یہی سائرس تھے. اسی لیے یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے, اور یہ کہ قریش کو یہ سوال سکھایا تھا کہ ان سے پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے, اور اصحاب کہف کون تھے اور ان کا ماجرا کیا تھا, اور ذوالقرنین کون تھا. اس ذوالقرنین کی جو تین مہموں کا ذکر قرآن مجید یہاں کر رہا ہے وہ تو ابھی ہم پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ جو ان کی شخصیت کا نقشہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی خدا ترس, بہت نیک, بہت بھلے انسان تھے, اور کچھ تاریخی طور پر اس کے شواہد ملتے ہیں کہ غالباً زرتشت جن کا نام ہے, جنہیں کہ عام طور پر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, لیکن ایک گمان ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی تھے ایران میں, اور انہیں سے یہ پارسی مذہب چلا ہوا ہے جو یہ آتش پرست ہیں. اب وہ تو جو مذہب بگڑ جاتا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کا مذہب جتنا بگڑ گیا ہے, کیا اگر قرآن مجید میں ساری گواہی نہ ہوتی حضرت مسیح کے بارے میں تو کیا ہم تسلیم کر لیتے کہ حضرت مسیح اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حالات بگڑ گئے ہوں, لیکن یہ کہ یہ جو سائرس ہے یہ ان کے زیر اثر اور زیر تربیت رہا ہے. اس طرح سے اگر یہ خیال صحیح ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے, تو یہ گویا کہ ان کا صحابی ہے, اور جو شخصیت اور کردار سامنے آتا ہے وہ واقعتاً ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کوئی نبی اور یا تو نبی کا جو قریبی جو بھی تربیت یافتہ ہے وہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا, غلبہ عطا کیا, وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے اسے ہر طرح کے ساز و سامان مہیا کر دیے, مال و اسباب جو ہم کہتے ہیں ہر طرح کا فراہم کر دیا. تو اتباع سبب, انہوں نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا. یہ مہم تھی مغرب کی جانب, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کے مقام پر پہنچ گئے, یعنی جب میڈیٹرینین کے ساحل تک پہنچ گئے, عراق کو رونتے ہوئے, شام کو رونتے ہوئے, فلسطین کو رونتے ہوئے, اور ہو سکتا ہے ایشیا کوچک کا بھی ایک علاقہ رونتے ہوئے, پھر یہ پہنچ گئے ہیں میڈیٹرینین بحیرہ روم کے ساحل پر, اور وہاں بحیرہ روم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک گدلا سا, اس کا پانی جو ہے صاف نہیں ہے, گدلا سا پانی ہے اور جیسے تالاب ہو. تو مغرب الشمس کو اس لیے کہا کہ اس سے آگے کی زمین تو معلوم نہیں تھی اور دنیا کیا ہے, لہذا یہ سمجھا تھا, اور جیسا کہ آپ ساحل کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج جو ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے یا سورج سمندر سے طلوع ہو رہا ہے صبح کو, تو یہی نقشہ تھا, تو اسی کو تعبیر کیا ہے جیسا مشاہدہ ہوتا تھا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے, وجدھا تغرب فی عین حمیت, تو پاجا اس کو دیکھا اس کو غروب ہوتے ہوئے ایک گدلے سے چشمے میں, وہ وجدھا عندھا قوما, اور پایا وہاں انہوں نے ایک قوم کو, ایک قوم کو انہوں نے فتح کیا. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذبا, ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہو تو تم انہیں عذاب دو, تم نے فتح کیا ہے یہ مفتوح قوم ہے, و اما ان تتخذوا فیہم حسنا, اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو, چوائس تمہارا ہے, اختیار مطلق اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے. اب یہ دیکھیے ان کا جواب کیا ہے. قال اما من ظلما, انہوں نے کہا جو کوئی تو ہوگا بے انصاف اور ظالم اور غلط روی اختیار کرنے والا, فسوف نعذبہ, تو ہم بھی اسے عذاب دیں گے, ثم یرد الی ربہ, پھر وہ لوٹایا جائے گا بالآخر اپنے رب کی طرف, فیعذبہ عذابا نکرا, تو وہ بھی اس کو عذاب دے گا بہت سخت عذاب. واما من آمن وعمل صالحا, اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور اپنے عمل کرے گا, فلہو جزاء الحسنی، تو اس کے لیے تو بہت بڑا اللہ کے ہاں ثواب ہے، بہت عمدہ جو ہے جزا ہے. بس نقول له من امرنا یسرا، اور ایسے شخص سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرمی برتیں گے، یعنی ٹیکس اگر لینا ہے تو ٹیکس ان سے کم لے لیں گے، کسی اور اعتبار سے ان کے ساتھ رعایتیں برتیں گے. اب دیکھیے کہ یہ دو آیتیں تو بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی نبی ہو یا نبی کا کوئی صحابی ہو. ثم اتبع سبب آخر، انہوں نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان فراہم کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. یہ ہمارے بکران کے آس پاس کے علاقے کے تاریخی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مہم تھی. وجدھا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سورج طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم کے اوپر کہ جس کے لیے ہم نے دھوپ سے کوئی آڑ یا اوٹ نہیں بنائی ہے. یعنی یہ قوم ابھی اتنی غیر مہذب اور اجڑ تھے یہاں کے لوگ کہ انہیں چھت ڈالنا نہیں آتا تھا. بس گھر کیا ہوتے تھے کہ دیواریں کھڑی کر لی، جو معلوم ہو جائے ڈیمارکیٹ ہو جائے کہ یہ میرا رقبہ ہے، یہ تمہارا رقبہ ہے، یہ تمہارا ہے، بس چھتیں نہیں ڈال سکتے تھے. لہذا گویا کہ ان کی زندگی دھوپ ہی میں بسر ہوتی تھی. کذالک، ایسا ہی وہاں بھی ہوا جیسے پہلی مہم میں ہوا تھا کہ جو لوگ غلط نبی اختیار کریں گے ان پر ہم بھی سختی کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں سزا دے گا، اور جو لوگ نیک نبی سے اختیار کریں گے ہم بھی نرمی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے ہی. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں اور کیا حالات پیش آئے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان فراہم کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ جب دو دیواروں کے مابین پہنچ گیا، دو پہاڑی سلسلوں کے مابین. وجد من دونهما قوما، تو پایا انہوں نے اس ان سے ورے ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقهون قولا، کہ وہ کوئی بات سمجھتی نہیں تھی. غالباً اشاروں کنایوں میں بات ہوئی ہے، ورنہ کوئی بولی جو تھی وہ ذریعہ نہیں بنی ہے ان کے درمیان کمیونیکیشن کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے یہ درخواست پیش کی وہ اشاروں کنایوں جس طرح بھی ہوا ہو، یا ذا القرنین اے ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو ہیں زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو سالانہ خراج دے دیا کریں، ایک معین کر دیں، ہم ہزار سال آپ کو خراج دیں گے. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، کوئی ایسی آڑ اور اوٹ ہو جائے کہ یاجوج و ماجوج پھر ہم پر حملہ نہ کر سکے. اب ذرا یاجوج ماجوج سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی ہے. کس معنی میں؟ کہ پہلے حضرت آدم سے نسل چلی لیکن وہ ساری کی ساری نسل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں جتنی بھی آبادی انسانی ہوئی تھی وہ سب کی سب غرق ہو گئی، صرف ان کے تین بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے. تو گویا کہ ابو البشر آدم بھی ہے، اور پھر ابو البشر جو ہے ثانی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. ان کے تین بیٹوں سے یہ تمام اقوام عالم چلی ہے، سام، حام اور یافس. حضرت سام جو تھے وہ چونکہ حضرت ابراہیم کے بھی جد امجد ہیں، سامی النسل ہیں یہ قومیں، تو وہ تو وہاں سے جو کہ مسکن تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، جو موجودہ جو کردستان ہے، اس سے جنوب کی طرف اتر کر عراق میں، شام میں اور عربین پیننسولہ میں پورے میں یہاں پر وہ پھیل گئے. ان کی اولاد انہی میں سے قوم عاد تھی، انہی میں سے قوم ثمود تھی، انہی میں سے پھر یہ نمرود تھے جو جن کے دور میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور وہیں پر شہر اُر کے اندر. دوسرے بیٹے جو حام کی اولاد تھی وہ شرقن غربن پھیل گئی، شرقن ایران سے ہوتے ہوئے، افغانستان سے ہوتے ہوئے، پاکستان ہندوستان ہوتے ہوئے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک، اور غربن یہ ہے کہ ایشیا کوچر کو کراس کیا، اور ایک شاخ تو ان کی یورپ میں چلی گئی جو ایرینز کہلاتے ہیں. یہ جو گریکس ہیں اور جرمنز ہیں یہ ایرینز ہیں، اٹالینز، گریکس اینڈ جرمنز، یہ کیا ہے، یہ ایرینز ہیں. اور ایک شاخ جو ہے مصر کی طرف سے ہو کر مصر اور سوڈان کی طرف چلی گئی، یہ تھے حضرت حام کی اولاد. حضرت یافس نے جو سینٹرل ایشیا کے پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے. شمال میں جانے کے بعد دائیں اور بائیں وہ بھی پھیل گئے. اب وہ بڑا اور لمبے چوڑے میدان ہے روس کے، اور اس کے بعد سیرائے گوبی آ جاتا ہے، پھر چین آتا ہے، یہ سارا علاقہ، اور مغرب میں پھر یہ ہے کہ مشرقی یورپ کے جو میدان ہیں اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان سب تک جو ہے یہ بیلٹ ہے کہ جو حضرت یافث کی نسل میں سے ہے. اور ان کے 10 بیٹوں کے نام آئے ہیں تورات میں, جن میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج ہے, گوگ اینڈ میگوگ. تو یہ ساری نسلیں جو تھیں ان کی حضرت یافث کی جو اولاد میں تھیں, یہ زیادہ تر ان کا پیشہ جو تھا لوٹ مار تھا. یہ جو مہذب علاقے تھے جو آریاؤں کے تھے یا سیمیٹکس کے تھے, یہ کوئی کاشت بھی کرتے تھے, کوئی محنت کرتے تھے, اس طرح سے ان کے متمدن تھے. یہ لوگ کیا تھے, یہ نومیڈک ٹرائبس تھے. بہت زوردار ایک انہوں نے حملہ کیا اور بہت کچھ لوٹ مار کر کے چلے گئے, اور پھر جا کے عیش کر کے کھاتے پیتے رہے, پھر جو ضرورت آئی پھر حملہ کر لیا. تو نومیڈک ٹرائبس اس طریقے سے. تو یہ جو ایک درا بنتا ہے, جو ایک تو ہے اگر آپ کے سامنے نقشہ ذہن میں ہو, تو ایک تو ہے جو بلیک سی کہلاتا ہے, بورے اسود, اور دوسرا ہے کیسپین سی. اس کے درمیان ہے یہ کوکیشین ماؤنٹینز. ان میں پہاڑوں کے 2 سلسلے چلے گئے ہیں. ان میں سے اکثر جگہوں پر تو جو ہے وہ درے بڑے تنگ ہیں کہ وہاں سے کوئی قوم جو ہے یا کوئی لشکر نہیں آ سکتا جنوب کی طرف, لیکن ایک درمیانی خلا تھا, اس خلا سے یہ یاجوج ماجوج آ کر حملہ کیا کرتے تھے, ایران کے شمالی علاقوں کو لوٹ مار کر کے لے جاتے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر آپ ایک سد تعمیر کر دیجئے. تو ذوالقرنین نے یہ کہا ان کی اس پیشکش کے جواب میں کہ ہم آپ کو سالانہ خراج دیا کریں گے اگر آپ ہمارے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے پھر ان کا کردار کیا آ رہا ہے, کوئی لالچ نہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے, مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. فاعینونی بقوت, تو میری مدد کرو لیبر کے ساتھ, مجھے لیبر چاہیے گی اس کام کے لیے, لیبر تم فراہم کرو, باقی ساز و سامان میں فراہم کروں گا. فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما, تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بہت موٹی دیوار حائل کر دوں گا. اور وہ کس طریقے سے انہوں نے کیا, آتونی زبر الحدید, لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑی سلسلے تھے اور ان کے درمیان میں یہ وادی تھی, یہ چوڑا خلا تھا, اس کے اندر بھی ان کو بھر دیا گیا تاکہ یہ برابر ہو گیا. ساوا بین الصدفین, ان دونوں کے ساتھ جیسے آج کل ڈیم بنتے ہیں, یہ منگلا ڈیم ہے, کیسے بنا ہے, ادھر بھی پہاڑی سلسلہ ادھر بھی پہاڑی سلسلہ, آگے آپ نے دیوار کھڑی کر دی ہے تو پانی رک گیا. اسی طریقے سے تربیلا ڈیم ہے, اسی طریقے سے اگر بنے گا منگلہ ڈیم بنے گا, یہ اپنا کالا باغ ڈیم بنے گا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی دیوار سد, اور جو مصر میں بہت بڑا ڈیم بنایا گیا اسے السد العالی کہتے ہیں, سد وہی دیوار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بلند دیوار, 500-500 فٹ 600-600 فٹ اونچی دیوار بنتی ہے اس ڈیم کے لیے تاکہ پانی وہاں پر بڑا ذخیرہ ہو جائے. یہ دیوار جو انہوں نے بنائی تھی, یہ اس کا طول تھا 50 میل, اونچائی تھی 29 فٹ, اور چوڑائی تھی اوپر 10 فٹ, نیچے کتنی ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے, نیچے سے چوڑی ہوتی ہے, ڈیم بھی ہوتا ہے نیچے سے چوڑا ہوتا ہے, اوپر آتے آتے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے, تو اوپر سے 10 فٹ چوڑائی تھی, یہ اس نے دیوار بنائی. حتی اذا ساوا بین الصدفین, جبکہ دونوں جو اونچائیوں کے درمیان اس خلا کو پر کر دیا, برابر کر دیا. قال الفحو, پھر ان کا اچھا آگ جلاؤ یہ لوہے کے تختوں کے نیچے آگ دو کو. حتی اذا جعلہ نارن, جب یہاں تک کہ وہ آگ ہو گئے, لوہا بھی تپ کر آگ ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, تو انہوں نے کہا لاؤ اب میرے پاس کہ میں پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اندر پھینک دوں, ڈال دوں اس کے اندر. یعنی یہ کہ جیسے آپ ری انفورس کنکریٹ بناتے ہیں کہ درمیان میں لوہا ہے اور سریے ہیں اور ادھر سیمنٹ ہے, اسی طریقے سے یہ لوہا جو ہے اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے وہ تانبا جو ہے وہاں پر اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اندر اڑیل دیا گیا. فمستا یہ گھر, اب انہوں نے کہا اب وہ لوگ جو ہیں یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے, انہیں استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اس پر چڑھ سکے. وبس بتاؤ ڈبو نقبہ, نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے, لوہے کی دیوار ہے اور 10-15 فٹ موٹی دیوار ہے تو کون اس میں سوراخ کرے گا. قال ھذا رحمۃ من ربی, اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے, یعنی کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, اللہ کے سامنے عاجزی ہے, تواضع ہے. پیدا جا باد ربی جا لہو تک کا, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو گرا دے گا, ڈھا دے گا. وکان آباد و ربی حقا, یقیناً میرے رب کا وعدہ جو ہے سچا ہے. اور جب وہ وقت آئے گا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کر دیں گے. یہ قریب قرب قیامت کی علامت ہے. ویسے تو یاجوج ماجوج جو ہیں اس سے پہلے بھی نکلے ہیں. یہ اسکینڈینیوین کنٹریز تھیں کہ جنہوں نے یورپین، جس کو ہم کہتے ہیں یہ استعمار تھا، کلونیلزم، یہ سب اسکینڈینیوین کنٹریز، اینگلو سیکسنز، فرینچ، یورپ کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں سب کے سب یہ درحقیقت یافس کی اولاد ہے. انہوں نے یہاں کے پوری دنیا میں، چنانچہ ان کے بارے میں کہا تھا اقبال نے کہ چشم مومن دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو ینسلون جو ہے جو سورہ انبیاء میں آیا ہے تو اس میں اس کا ذکر کیا علامہ اقبال نے اپنے شعر میں. تو اب لیکن ان کا ایک خروج جو ہونا ہے بہت بڑا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ ان کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد ان کا خروج ہوگا جس کا ذکر کیا گیا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن ہم انہیں آپس میں جیسے کہ موجیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ادھر سے موج آئی اس میں گھس گئی، ادھر سے موج آئی ادھر گھس گئی، تو ان کے لشکروں کے لشکر جو ہے ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے موجوں کی طرح. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر صور میں پھونک ماری جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لائیں گے قیامت کے لیے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کر دیں گے اس روز ہم جہنم کو کافروں کے لیے کہ ان کے بالکل سامنے آ جائے گی. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں، اوٹ میں تھیں میری یاد سے، مجھے یاد نہیں کر سکتے تھے، دنیا میں الجھ کر رہ گئے تھے، مجھے نہیں دیکھ سکے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. ایک یہ نگاہ ہوتی ہے کہ جس کائنات کو چیر کر دیکھے کہ یہ تو جو کچھ ہے ہے، اصل ہستی وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ جو ہے وہ ستاروں اور چاند اور سورج کو چیرتی ہوئی اور اس ہستی تک پہنچ گئی کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ایک وہ جو انہی میں الجھے ہوئے، یہ ستارہ ہے وہ ستارہ، ایک نیا ستارہ آ گیا، ایک پرانا ستارہ چلا جا رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، یہ سائنس کان جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کی نگاہیں اسی میں الجھ کر رہ گئی. اس سے پرے انہیں اللہ نظر نہیں آتا، چاند تک ہو آئے ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آیا. کہ وہ کانو لا یستطیعون سمعا، ان کی آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے تھے اور وہ سنتے بھی نہیں تھے، سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ ہماری بات کو نہیں سن سکے اور نہیں پا سکے. اب جو آخری رکوع ہے سورہ کہف کا، یہ اور پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ہی تیر بہدف ہے. دجال کے فتنے سے، جو بہت بڑا فتنہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کی خبر دی حضور نے کہ ابتدائے آفرینے سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ دجال کا آنے والا ہے. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، بعض اس میں مشکلات بھی ہیں حدیث کے اعتبار سے، اس کی تفہیم میں تطبیق کے اندر مشکلات بھی ہیں، آسان مضمون نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دجال ہوگا، ظہور پذیر ہوگا. دجالی تہذیب تو پہلے ہی آ چکی ہے ہمارے یہاں، وہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا، لیکن دجال ایک شخص بھی ہوگا، دجال اکبر، وہ جب آئے گا تو واقعہ یہ کہ اہل ایمان کے ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہے وہ سورہ کہف کو ہر جمعے کو تلاوت کیا کرے، اور خاص طور پر اس کا پہلا اور آخری رکوع جو ہے اسے خاص طور پر یاد کرے اور پڑھتا رہا کرے. پہلے رکوع میں کیا بات تھی؟ انا جالنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایھم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کی زیبائش اور آرائش بنا دیا، گہنا بنا دیا، زیور بنا دیا ہے، بڑی نگاہوں میں کھبنے والی چیزیں ہیں، بڑی دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، تاکہ ہم جانچیں پرکھیں آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے. اب آخری رکوع میں جو آ رہا ہے اسی مضمون کا جو سرا دوسرا ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے خلاف اور میرے مقابلے میں لا کر اپنے ولی بنا لیں گے؟ یعنی جو میرے بندے ہیں، ملائکہ ہیں تو میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو میرے بندے ہیں، محمد ہیں تو عبداللہ ہیں، محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب جو ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا تو یہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبی، ابھی ہم پڑھیں گے اگلی سورت میں، سورہ مریم آ گئی ہے، تو یہ سب بندے ہیں ہمارے. اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان بندوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، کہ یہ بندے اللہ سے آپ کو بچا لیں، کیسی انہونی بات کر رہے ہو. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی, میرے بندوں کو بنا لیں اپنا ولی اپنا کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو ان کی مہمان خانے کی حیثیت سے تیار کر رکھا ہے. اب آیا ہے وہ اصل میں, جو سرا وہاں تھا اس کا دوسرا سرا یہ ہے, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. محنت تو سب کر رہے ہیں, مشقت سب کر رہے ہیں, دن رات کی محنت ہے مشقت ہے, کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے, کوئی قلم چلا رہا ہے, کوئی دکان پر بیٹھا ہے, کوئی کسی اور طرح پہ, کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے, کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے, سب کر رہے ہیں, سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. یہ سوال پوس کیا, اس کا جواب خود دیا, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی ہی کے لیے ہو کر رہ گئی, بھٹک گئی. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, ہم نے تمہیں طاقتیں دی تھی صلاحیتیں دی تھی تاکہ ہمارے دین کی خدمت کرو, ہماری رضا حاصل کرو, ہم سے محبت کرو, ہم سے لو لگاؤ, ہمارا تقرب حاصل کرو, اور تم کہاں پڑ گئے, دنیا ہی کے پیچھے, صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک, رات کو خواب بھی آ رہے ہیں تو اسی کے آ رہے ہیں, اسکیمیں بن رہی ہیں تو اسی کی بن رہی ہیں, اگر تشویش ہے تو وہ بھی اپنے کوئی کاروبار کی ہے یا کسی اور شے کی ہے, اس کی تو کوئی تشویش ہی نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. اللہ کا دین کس حال میں ہے, کبھی تشویش ہوئی آپ کو, کبھی آپ کی رات کی نیند اڑی اس خیال سے, منکرات کا کس طریقے سے جو ہے پھیلاؤ ہو رہا ہے, فحاشی کتنی پھیل رہی ہے, الحاد کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, کبھی اس کی وجہ سے نیند جو ہے آپ کی حرام ہوئی ہے نہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری سعی و جہد جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی. اقبال کا شعر بڑا پیارا ہے, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق, وہ آفاق سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتا ہے. جیسے ابراہیم نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مزید بران یہ ہے, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں. چند سال پہلے ہمارے پاس صرف ایک مل تھی, اب ہم آج تین ملیں کام کر رہی ہیں, پہلے ہمارا کاروبار اتنا تھا اب اتنا بڑھ گیا, پہلے ہمارے بینک ایسٹس اتنے تھے اب اتنے بڑھ گئے, ہم کامیاب ہو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں, حقیقت میں برباد ہو رہے ہیں کہ آخری زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے کچھ نہیں بنایا, کچھ حاصل ہی نہیں کیا, اپنے وقت کا کوئی حصہ, اپنی صلاحیتوں کا کوئی حصہ, اپنی توانائیوں کا کوئی حصہ, اپنی ذہانت کا کوئی حصہ, اپنی پلاننگ کی صلاحیت کا کوئی حصہ وہ اللہ کے دین کے لیے بھی صرف کیا ہوتا, تب تو باقیات صالحات ہوتے, والباقیات صالحات و خیر عند ربک ثواب و خیر عملا, ان سے تو امید کی جا سکتی تھی. لیکن اگر سارا کچھ ایک ایک لمحہ جو ہے اپنی زندگی کا اس دنیا ہی کے سوچ بچار اسی کے شش و پنج کے اندر گزار دی ہے, تو ان سے زیادہ گھاٹے میں اور کوئی نہیں. یہ ہے اصل میں فتنہ جو ہے دجالی فتنہ, مادے کی اتنی اہمیت نگاہوں میں ہو جائے, مادی چیزیں اتنی نگاہوں میں کھب جائیں, مادے پر اتنا اعتماد ہو جائے, جیسے اس باغ والے کا ہو گیا تھا, میں نہیں سمجھتا یہ باغ تباہ ہو سکتا ہے, جدھر سے تباہ ہو جائے گا, میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے, مادے پر اعتماد, یہ ہے فتنہ در حقیقت دجالی فتنہ. لیکن ایک شخص دجال بھی آئے گا جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور وہ صرف اس کو کھانے کو دے گا کہ جو اسے خدا مانے گا اور سجدہ کرے گا, باقی کے لیے بڑے سخت امتحان آئیں گے اہل ایمان کے لیے. جیسے کہ دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا مشکل ہے, اتنا ہی ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے, ولقائے ہی اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے, فحبطت اعمالہم, تو کوئی نیکی ویکی تھوڑی بہت انہوں نے کی ہے, کہیں راہ چلتے کسی کو چار پیسے دے دیے ہیں, دو روپے دے دیے کسی فقیر کو, یا کچھ اور کر دیا, حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی, یہ سارے اعمال ان کے حبت ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان اٹھائیں گے ہی نہیں, کھڑی نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے یہاں نیکیاں تو ہے ہی نہیں اور بدیوں کا وزن کوئی ہے نہیں, تو کیا تو لیں. تولے کس چیز کو پھر؟ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم رب لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، بما کفروا، جو مسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی و رسلی حضوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنا لیا. مذاق، حضور کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہم اپنے لیے دنیا میں جنت بنانے کی فکر میں ہیں. حضور کا کہنا کچھ اور ہے، ہمارا کہنا کچھ اور ہے. حضور نے تو کوئی جائیداد نہیں بنائی، ہماری ساری فکر جائیداد کی ہے. بہترین کاروباری انسان تھے، وہی آ گئی اور جب فائز ہو گئے اس منصب پر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کے بعد ایک لمحہ بھی کبھی دنیا میں معاش کی ضرورت کی صرف نہیں کیا. ایک ایک لمحہ وقت تھا اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جدوجہد، دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور دین کے نظام کو قائم کرو. اب اس کے برعکس معاملہ ہے اہل ایمان کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات والی جنات، نزلا، اور وہاں پر ان کی مہمان نوازی ہوگی. خالقین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے. ظاہر بات ہے کہ اس جگہ سے کون نکلنا چاہے گا، کہاں کوئی بدلنا چاہے گا، طبیعت بھرے گی نہیں، اٹھائے گی نہیں. قل لو کان، اب یہ دو قل آ گئے، جیسے دو قل سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں تھے. قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، وہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے. نوٹ کیجئے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہیے ان سے کہ اگر پورا سمندر میرے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی کا کام دے، لنفذ البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. کیا مراد ہے اس سے؟ ہر شے جو کائنات میں ہے اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. تو کلمات کتنے ہوں گے اللہ کے؟ اس کائنات کے مخلوقات کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کی پہنائیوں کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہے؟ سمندر کی تہ میں کتنی حیات ہے اور کس طرح کی مچھلیاں جو ہیں وہاں پر تیر رہی ہیں رنگ برنگی، کبھی آپ ٹیلی ویژن پہ شاید دیکھتے ہو. تو تمام کا، ہر ایک کا جو ہے در حقیقت اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. تو کلمات کتنے ہو گئے اللہ کے؟ ان کو لکھنے بیٹھیں گے تو سمندر بھی سیاہی کی حیثیت سے ختم ہو جائے گا اور کلمات ربی ختم نہیں ہوں گے. ولو جینا بے مسلے ہی بدلا، چاہے ایک اور اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے اس کے لیے. ایک قل تو یہ ہو گیا، دوسرا قل ہے اب توحید. وہاں توحید تھی عقیدے کی. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ ہے توحید عقیدے کی، یہاں ہے توحید عمل کی. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تم جیسا. ہاں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے. اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے عمل کرنے چاہیے اچھے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اطاعت بھی ہوگی تو ٹاپ موسٹ اطاعت اللہ کی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. محبت بھی ہوگی تو ٹاپ پر محبت اللہ کی ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، باقی ساری محبت اس کے تابع ہو جائے گی. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا.